അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ ഖാതിമിൻ നബിയ്യീൻ അനീസിൽ ഗരീബീൻ റാഹത്തിൽ ആശിഖീൻ മുറാദിൽ മുഷ്താഖീൻ സയ്യിദിൽ അറബി വൽ അജം സയ്യിദിൽ അവ്വലീന വൽ ആഖിരീൻ സയ്യിദിനാ വഹബീബിനാ نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تفعلون وكيف تعملون أو كما قال فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا النساء وفي رواية فاتقوا الدنيا واتقوا النساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله بي أنت لما ولدت أشرقت الأرض ضاءت بنورك الأفق ونحن في ذلك الضياء والنور سبل الرشاد نحترق طلع البدر علينا من سنيئات الوداع وجبت شكر علينا ما دعا لله دعا اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درس تعلیم و تربیت کا ایک طویل سلسلہ جو تقریباً 80 درسوں پر مشتمل رہا، مختلف عنوانات سے عقائد کے مختلف موضوعات، معاشرتی زندگی کے چند مشہور و معروف اور ضروری موضوعات، انسان کی سماجی زندگی اور اسلامی تہذیب و تمدن کے حوالے سے، اسلامی سوسائٹی اور اسلامی کلچر کے حوالے سے جو اعتقادی، نظریاتی، سماجی المختصر شعبہ زندگی پر محیط جس قدر شعبے ہیں، اس پر الحمدللہ کوشش کی گئی کہ اکابر نے جو اس کی اور اجلہ صوفیہ کرام نے جو اس کی اور اجلہ اور معتمد و مستند مفسرین نے جو قرآنی مضامین کا جو خلاصہ اور اس کے جو صحیح مفہوم مراد کو پیش کیا، وہ طوالت کے ساتھ تفصیلاً الحمدللہ متعدد دروس میں جو 80 درسوں پر مشتمل ہے پیش کیا گیا۔ اب اسی تمام موضوع کو منضبط کرنے کے لیے اور اس کو تعلیم اور عنوان کے ساتھ نظام کے قالب میں ڈھالنے کے لیے کہ جس قدر تعلیم شرعی اعتبار سے لاحق و ضروری ہے اس پر اعتقادی نظریاتی حوالے سے گفتگو کی گئی، اب اس کو نظام میں کس طرح ڈھالا جائے اور نظام میں اس کو کس طرح تشکیل دیا جائے اور عمل کے لیے سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام نے اس کو کس جہت کے ساتھ، کس اعتبار کے ساتھ، کس خوبصورت درجہ بندی کے ساتھ، کس خوبصورت اور ضروری مناسب کے لحاظ کو ملحوظ رکھتے ہوئے، جن ضروری اقدامات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو ترتیب دیا ہے، اس کو تشکیل دیا ہے، آج پہلا درس نظام مصطفیٰ کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ جو نظام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور کا دیا ہوا نظام ہے، وہ دونوں جہانوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ جو حضور کے دیا ہوا نظام ہے وہ انسان کی ظاہری زندگی اور انسان کی باطنی زندگی پر جس طرح انسان کی خوبی، جس طریق، جس نہج سے اس کے کمال کے گوشے اپنے عروج پر پہنچتے، اور جو اصل اس کی قدر و قیمت اور جو اصل انسان کی عزت و اہمیت ہے، سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے تحت اپنے نظام کو ذکر فرمایا ہے۔ اور جہاں قرآن نے انسان کی عظمت و توقیر اور اس کا رشتہ جو اس کے رب کے ساتھ ہے، اور اس کا رشتہ جو اپنے متعلقین کے ساتھ، جو قرآن نے اس شعبے پر انسان پر تفصیلی خطاب کیا، سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی اور مدنی زندگی کے اندر پورا اسلامی نظام، نظام مصطفیٰ کے عنوان سے اس کو بالترتیب جاری فرمایا ہے۔ نظام مصطفیٰ جن باتوں کا متقاضی ہے، اور نظام مصطفیٰ حضور کا دیا ہوا نظام جو انسان کے لیے خیر و برکت کا، سکون و راحت کا، دل و دماغ کی توانیت کا اور امن و آشتگی کا، رواداری کا، درگزری کا، اور ایک دوسرے کے مرتبے اور مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی قدر و قیمت کو اور ایک دوسرے کی عظمت و عزت کو کشادہ قلبی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بھی پرامن طور پر گزارنا، اور وہ تمام باتیں اللہ کے لیے سر انجام دینا کہ جس کی برکت سے دنیا بھی پرسکون اور قبر اور حشر بھی پرسکون۔ حضور نے اپنے صحابہ کی اس نظام کے حوالے سے کس طرح تربیت فرمائی ہے، یہ ہمارے آنے والے موضوعات میں انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کے سپاہی جو تیار ہوئے ہیں اور جو پورا نظام قرآن کے اندر آیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نظام کو اپنے عمل کے ذریعے اس کے معلمین کیسے تربیت سرکار نے عطا فرمایا اور معلمین کو تیار کیا اور ان کی ذہنی صلاحیتوں کو کس طرح اجاگر کیا اور انہیں ترقی کے اور ارتقائی مقام تک کس طرح پہنچایا کہ آپ اپنے لحد مبارک میں چلے گئے اور پھر انہوں نے نظام مصطفیٰ کا تحفظ کیا ہے۔ تو یہ نظام مجھ سے بھی عمل کا تقاضا کرتا ہے اور آپ سے بھی عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ یقیناً درس تصوف بھی نظام مصطفیٰ ہے، درس تعلیم و تربیت بھی نظام مصطفیٰ ہے، اور مخصوص اس نظام کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے، یہ بھی نظام مصطفیٰ ہے، لیکن اس کو موضوعات اور مختلف جہتوں کے اعتبار سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ کہیں نظام کو صرف متن کتاب کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے اور کسی درس کے اندر اس کی عملی طور پر ترغیب دلائی گئی ہے، اور کسی درس کے اندر عملی طور پر طبیعت کو راغب کرنے کے کیا ایکسرسائز اور مشق ہے اس کو پیش کیا گیا، اور جہاں پر مشق پیش کی جاتی ہے وہ تصوف ہے، جہاں پر اس کے حکم کو بیان کیا جاتا ہے وہ آج کا درس ہمارا ہے، اور جہاں پر اس کے لیے اس کی تشریحات، اس کی تفسیرات بیان کی جاتی ہے وہ درس تعلیم و تربیت ہے۔ تو لہٰذا یہ تینوں دروس اپنی جگہ پر اسی ایک درس کے ترجمان ہے، اور نظام مصطفیٰ جہاں نظام باطنی کے لیے ہے تو وہاں پر عقائد کی عقدہ کشائی ہوتی ہے اور صحیح عقائد کی اجرا اور صحیح عقائد کا نفاذ ہوتا ہے، اور جہاں یہ ظاہر میں نظام مصطفیٰ کی تفویض ہے تو وہاں پر عمل کی بات آتی ہے، اور گرد و نواح کے اندر جو رشتے، جو تعلق، جو سنگت ہماری وابستہ ہے، اور ایک مسلمان، ایک مومن جو پورے روئے زمین کے لیے رب کی جانب سے نمائندہ ہے، تو اس کا کردار نظام مصطفیٰ میں کس طرح ہے، یہ ہمارے تمام نظام مصطفیٰ کے اس موضوع کے وہ اہداف ہیں، وہ ہمارے اشارات ہیں جو انشاءاللہ ان تینوں درسوں کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیے جائیں گے. جس طرح کے نظام مصطفیٰ کو تو پہلے سورہ حشر میں ذکر کیا گیا جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا. ایک تو اس نظام کی حقانیت کو یہ پیش کیا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی برگزیدہ نظام ہے اور ایسا نظام کہ جس پر ہم اپنی زندگی کو جس راستے پر ڈالیں تو ہماری زندگی کے تمام شعبے راحت اور محبت والے ہو جائیں، سکون والے ہو جائیں. شوہر کے لیے کیا نظام، بیوی کے لیے کیا نظام، حاکم کے لیے کیا نظام، رعایا کے لیے کیا طریقہ، کیا نظام ایک تاجر کے لیے، کیا نظام ایک مزدور نوکر اس کے ماتحت کے لیے، کیا نظام، کیا طریقہ، اور ایک مسلمان کے لیے اپنے دل میں سچائی اور اچھے عقیدے کو بسانے کا کیا نظام، کیا طریقہ. یہ تمام ان تمام شعبہ زندگی پر کلام کرنے کا نام نظام مصطفیٰ ہے. یعنی مکمل طور پر اپنے ظاہر اور باطن، اپنے لباس سے لے کر اپنے دل کے تفکرات اور قلبی عزائم تک کی درستگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی کہ ماتحت لا کر اس کی اصلاح کرنا، یہ ہے نظام مصطفیٰ جس کا تقاضا ہر مسلمان سے کیا جاتا ہے، چاہے وہ ممبر پر ہو یا صفوں کے اندر ہو، چاہے وہ مرشد ہو یا مرید ہو، چاہے وہ عالم ہو یا متعلم ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو. جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے نظام مصطفیٰ اس سے تقاضا کرتا ہے، اور جو اس پر عمل کر جائیں وہ خوش نصیب ہے، جو اس میں تساہلی اور جو اس میں سستی، جو اس میں لاپرواہی برتے تو دنیا میں بھی ان کے لیے سخت گرفت ہے اور قیامت کے لیے بھی سخت گرفت ہے. یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد بندے پر یہ نظام نافذ ہو جاتا ہے کہ جہاں پر اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے کی اصلاح کرے. اس سورہ حشر میں اسی چیز کو ذکر کیا گیا تھا، اور یہ طور طریقہ کسی سے نہیں لیا جائے گا، رسول اللہ سے لیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. جو میں نے دوسری آیت خطبے میں پڑھی تھی کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسولوں کو بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ ان کے نظام کی اتباع کی جائے، ان کے نظام کی توقیر اور تعظیم کیا جائے، ان کے نظام پر کسی چیز کو نہ بڑھایا جائے. نسب، حسب، درجے، عظمت، عزت سب ان کے نظام کے تحت ہے، اور سب سے بڑا مرتبہ ان کے نظام کا ہے. میں نے درس تصوف میں عرض کیا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق نے اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی سے کہا کہ جناب تو مجھے نواسۂ رسول تو کہتا ہے لیکن مجھے حضور کے حضور کھڑے ہونے میں شرم آتی ہے، اس لیے کہ نب کی عظمت اپنی جگہ پر ہے لیکن سب سے بڑی عزت جو ہے وہ رسول کی ہے. تو ہر چیز کو کمال سید عالم کی اتباع سے ہے، اور اسی اتباع کا نام نظام مصطفیٰ ہے. اور اس پر میں نے تیسری آیت آپ کے سامنے جو ذکر کی ہے وہ سورہ عصر سے میں نے آپ کے سامنے اسلامی نظام مصطفیٰ کو پیش کیا جس کو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. یقیناً وہی قرآنی آیات مختلف جہتوں سے، مختلف تعبیرات اور اس کی مختلف تشریحات ہیں. جہاں پر قرآن نے یہ ذکر کیا، انسان کی پوری دستور و تاریخ کو ذکر کیا کہ والعصر، محبوب آپ کے زمانے کی قسم اور ہر وہ لہجہ جو گزر رہا ہے انسان کے اوپر اس کی قسم، ان الانسان فی خسر، انسان نے نظام حق کو فراموش کر کے اور اپنی زندگی کے اہداف و مقصد، اس کی زندگی کا مقصد کیا تھا، اس کی زندگی کا شعور کیا تھا، اس سے اپنی آنکھوں کو اور کانوں کو بند کر کے اپنے اندر یہ فساد پیدا کیا جس کا نتیجہ آیا کہ ان الانسان فی خسر، کہ تمام کے تمام انسان شدید خسارے اور بربادی کے اندر ہے. لیکن کامیاب کون رہے؟ استثناء منقطع یہاں پر ذکر کیا گیا، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لیکن کامیاب وہ رہے کہ جنہوں نے ایمان کو لایا، آگے اس کی تشریح آ رہی دیگر قرآن کی آیتوں سے میں کروں گا، ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس نے ایمان کے ساتھ جو ایمان کی بقا کے لیے نیک اعمال تھے، جو ایمان کی ترجمانی کے لیے نیک حرکات اور کردار تھے. ایمان تو دل کی صفت ہے لیکن ظاہر میں اس کو ظاہر کریں گے اعمال. تو فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جس نے اپنے دل کو ایمان اور یقین اور تصدیق کے ساتھ سچائی کے ساتھ آباد کر دیا تو اس کی دلیل کیا تھی؟ اس کے عمل اچھے ہونا شروع ہو گئے, اس کی زبان سے اچھے کلمات نکلے, اس کے ہاتھ سے اچھے کلمات ہوئے, اس کی آنکھوں سے اچھے کلمات ہوئے, اس کی سماعت کا ادراک اور دائرہ بہتر ہو گیا, اس کی ذات تمام کے لیے خیر خواہی اور تمام لوگوں کے لیے مسیحا بن گئی. تو فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جس نے اپنے باطن کو روشن کیا تو اس کی روشنی عمل کی صورت میں اس کے ظاہر میں بھی آئی. اور جب باطن روشن رہا, چراغ کی روشنی جب عمل کے قالب میں نظر آئی تو روشنی تو پھر دوسروں کے بھی فیض دیتی ہے. تو اگر عمل میں واقعی میں ایمان کی روشنی تھی تو پھر وہ روشنی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, دو قسم کی کانچ اس پر لگی ہوئی ہے روشنی کے اوپر, ایک طرف سفید ہے ایک طرف نیلی ہے. جہاں سفید کانچ ہے وہاں سے صبر کی روشنی معاشرے تک جا رہی ہے, اور جہاں نیلی کانچ لگی ہوئی ہے وہاں سے حق کی روشنی دنیا تک جا رہی ہے. یہ چراغ اپنی روشنی کو آگے بڑھا رہا ہے, ایک ہی چراغ جل رہا ہے لیکن وہاں پر آگے فانوس پر لگنے والے رنگ مختلف ہے, لہذا ایک رنگ جو ہے وہ صبر کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے اور ایک رنگ جو ہے وہ حق کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے. دونوں ہیں ایک ہی چراغ سے, اور وہ اصل چراغ قلب کے چراغ کا ترجمان ہے. تو یہاں پر اس چیز کو ذکر کیا گیا, یہ ہے نظام مصطفیٰ کہ ایمان لے آئے. ابھی آگے آ رہا ہے کہ ایمان کیا ہے, وہ لے آئے تصدیق اس کی کر لی تو اب عمل ہوگا. اب اگر عمل ایمان کی فکر کے مطابق تھا, عمل اگر ایمان ہی کے لیے تھا تو لازماً یہ اس کا لازمہ ہے, یہ ضروری ہے کہ پھر وہ حق پر جمع رہے گا اور حق کی دعوت دیتا رہے گا اور برائی سے اپنے آپ کو روکے گا اور دوسرے کو روکنے کی وصیت کرے گا. یہ ہے مزاج مصطفیٰ کہ جو نیکوکار تو بنا لیکن برائی سے خود کو نہ روک سکا, یا خود کو روکا دوسرے کو نہ روک سکا, اس نے ایمان کا کمال حاصل نہیں کیا. اور ایک وہ کہ جو عمل کا مدعی تو ہوا اور ایمان و تصدیق کا مدعی تو ہوا لیکن کبھی اس کی زبان سے حق نہ نکلا, یا حق نکلا تو کسی مقصد کے لیے نکلا, دوسرے کو تیار کرنے کے لیے نہیں نکلا, تو یہ سارے خسارے میں ہیں. کامیاب کون ہے کہ جس نے ایمان لایا, ایمان کے تقاضے کے لیے عمل کیا اور عمل کے اعتبار سے اس نے حق پر خود بھی عمل کیا, دوسروں کو بھی تیار کیا, اور گناہ کے لیے خود بھی رکھا اور صبر کیا اور دوسروں کو بھی تیار کیا. کیونکہ نظام مصطفیٰ ایک نظام ہے, اور نظام فرد کے لیے نہیں ہوتا, معاشرے کے لیے ہوتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ خود نیک ہونا نہیں ہے, فرمایا سب کو نیک کرنا ہے, خود بھی نیک ہونا ہے دوسرے کو بھی نیک کرنا ہے. اور یہ تمام رشتہ جوڑتا ہے اس کے کہ جس کے دل میں ایمان موجود ہے. جہاں آگے کیونکہ یہ تمام اس کی علامات ہیں, صبر گناہوں سے رکنا اور دوسرے کو رکنا صبر ہے, برائی سے رکنا دوسرے کو رکنا یہ ہے صبر, صبر کا معنی رکنا. اور اللہ رب العالمین کے دین اور اللہ رب العالمین کی عزت اور اس کی دین کی عزت کی جو حقانیت ہے, تو سر شمشیر بھی حق کہنا اور بر سر منبر بھی حق کہنا اور لوگوں کے اندر جرت اور حمیت کو پیدا کرنا, یہ ہے اس کا تقاضا. جو اس منصب میں کامل رہا سمجھ جاؤ اس کا ایمان مضبوط ہے, اس لیے صحیح ترجمان بن رہا ہے. اور جس نے سفید کپڑے پہن لیے, جس نے اپنے آپ کو نیک بنا دیا لیکن ظاہر میں, کیونکہ اگر یہاں سے شروع کریں گے پیچھے سے باطن سے تو ایمان پہلے ہے, اور اگر ظاہر سے شروع کریں گے تو اس کی تبلیغ پہلے ہے. اگر تبلیغ میں وہ جوش جذبہ ہے تو دراصل یہ روشنی پیچھے سے آ رہی ہے, اور اگر پیچھے روشنی کامل ہے تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسا ذکر کیا گیا ہے. تو لہذا یہ اصلاح کے اعتبار سے یہ پورا ایک نقشہ ہے جس کو آپ خاموشی سے کسی بھی مسجد کے گوشے میں, کسی بھی مزار مقدس پر فاتحہ پڑھ کے کنارے پر بیٹھ کر اس پر مراقبہ کر کے غور و فکر کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سسٹم میں غلطی کہاں پر ہے, اور جہاں غلطی اس کو درست کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ آپ لوگوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے, اور حضور کی بارگاہ میں وہی محبوب ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہی مقبول ہے جو اس نظام پر رہا ہے. ہاں, اگر یہ کوئی سوال اگر ضمن آپ کے ذہن میں آ گیا کہ جناب ابی فاضل بریلوی کا شعر پڑھا گیا, اور وہ شعر جنہوں نے پڑھا حضرت قبلا زبیر مکی صاحب نے, کہ جناب مجرم پھر کو کہا گیا, وہ تو نیکوکار ہو گیا,
مجرم کیوں کہا گیا کہ مجرم جا کر مدینے میں عید منائے اور عبادت گزار جا کر مکے میں عید گزارے، تو جو اس راستے پر چلا گیا وہ تو عبادت گزار ہو گیا، مجرم کیوں ہو گیا؟ تو دیکھیے کہ اگر کوئی نیکوکار ہو تو اس کو نیکوکار کہنا ایمان، لیکن وہ اپنے آپ کو نیکوکار سمجھے یہ غلطی، سمجھ رہے؟ نیکوکار کو نیکوکار کہنا، اگر آپ کسی ولی کو ولی کہیں گے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو اجر ملے گا، لیکن وہ خود کو نیک کہے تو گرفت ہو جائے گی، اس لیے کہ اعمال پر فخر نہیں ہوتا، غلامی پر فخر ہوتا ہے، اور مومن وہی کامل ہوتا ہے کہ جو عبادات کو انتہا پر پہنچا دے، جسم کے پرزے پرزے ہو جائے، بقول غالب کے جان دی ہوئی سیکھ تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، کہ وہ نقش کا نظریہ ضرور رکھے، اور یہی چیز جو اس کے اندر عجز پیدا کرے گی، وہ رب کریم کی کبریائی کو تصور کرے گا، تو جب اس کے اندر عجز اور رب کے لیے کبریائی پیدا ہوگی اور رب کے لیے کبریائی کا یقین پیدا ہوگا، تو بالتدریج وہ ارتقائی مراحل کو عبور کرتا رہے گا. یہ ہے نظام مصطفیٰ کی تفہیم، اور یہ اس کا مقصد، اور یہ اس کا سمجھ، یہ اس کا سمجھانا. اب آئیے میں تھوڑا سا پیچھے لے کر جاتا ہوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کیسا نظام دینا چاہتے ہیں اور حضور کی فکر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا سنن ابی داؤد سے، حضرت سعید بن ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ اور اپنے دادا سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اپنے والد اور اپنے دادا سے. یہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، مراسل ابی داؤد کے اندر بھی ہے. مراسل ابی داؤد صاحب سنن ابی داؤد کی لکھی ہوئی نہیں، یہ دوسرے امام صاحب کی لکھی ہوئی ہے. تو سنن ابی داؤد جو ہے اس میں بھی روایت موجود ہے، مراسل ابن ابی مراسل داؤد کے اندر بھی روایت موجود ہے، اور دونوں حدیث کی کتابیں جو ابو داؤد کے نام سے یاد کی جاتی ہے، مراسل ابی داؤد اور سنن ابی داؤد، ان دونوں کے اندر روایت موجود ہے. حضرت سعید بن ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد گرامی اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. سید عالم کا مزاج دیکھیں کہ امت میں کیا کمال حضور دیکھنا چاہتے ہیں، اور اپنی تربیت اور اپنی صحبت سے ان کو کس راہ پر لانا چاہتے ہیں. پہلی چیز جو حضور نے سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا فتنے کی آمدگاہ ہے اور فتنے کا مرکز ہے، جس نے تن آسانی کر لی وہ برباد ہو جائے گا، جس نے تن آسانی پیدا کر لی یعنی اپنے بدن کو اور اپنے لیے راحت کے تقاضے کو مہیا کرنا شروع کیا، اور جو راحت کے اصل تقاضے تھے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اس کو اس نے چھوڑا، تو اس کی شدید گرفت ہوگی. مثال کے طور پر علماء مشائخ، ان کو گدیوں پر بیٹھنے کے لیے نہیں بٹھایا گیا ہے، یہ گدی پر بھی نظر آئے تو میدان عمل میں بھی نظر آئیں. ان کی نیندیں پھر کم ہونی چاہیے، ان کی خوراک پھر کم ہونی چاہیے، امت کے لیے درد اور جذبہ زیادہ ہونا چاہیے. اس لیے مشائخ اور اولیاء کو آپ دیکھتے ہیں ان کو سب کی فکر ہوتی ہے. تو پہلا منصب جو حضور سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جو آری اور حساس منصب پر ہیں ان کے لیے تن آسانی نہیں ہونی چاہیے، یا تو وہ اس فیلڈ میں نہ آئیں، فیلڈ میں آئیں تو پھر انہیں اپنی پر نہیں امت مصطفیٰ کی پرواہ ہونی چاہیے. یہ نظام مصطفیٰ کے داعین اور جو بلانے والے ہیں ان کے لیے پہلی شرط. اسی کو تو مکہ مدینہ کے مدینہ منورہ کے بچیوں نے جو حضور کو یاد کیا تھا تو اسی بات کو یاد کرتے ہوئے کہا نا کہ طلع البدر علینا من سنیات الوداع، وہ ودا کرنے والی پہاڑی سنیا سے جناب ہم پر چودھویں کا چاند طلوع ہو رہا ہے. وجبت شکر علینا ما دعا للہ دعا، اور ہم پر اس کا شکر کرنا واجب ہے، اور بالخصوص ان چیزوں کا جس نظام کی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں. تو ان بچوں نے جس بات کی طرف اقرار کیا تھا وہ اس یہاں پر میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. ایک بات میں مزید یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے مجرموں کے حوالے سے بات چلی ہے تو میں نے عرض کیا کہ جو نیکوکار تو بننا ہے کیونکہ قرآن نے یہ ذکر کیا ہے اور حضور کا نظام اس بات کا تقاضا کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حضور کے دین کا کلمہ پڑھنے والا ہو شراب خانے میں پایا جائے، وہ حضور کے دین کا کلمہ پڑھنے والا ہو وہ بدکاریوں میں پایا جائے؟ حضور ایسا تو نہیں چاہتے، اور ایسا بھی نہیں چاہتے کہ جو حضور کے منصب پر بیٹھا ہوا ہو مسجد اور مزارات اور داڑھی ٹوپی میں پھر رہا ہو اور پھر وہ غلط کام کو غلط نہ کہے اور اس کو نیکی کی دعوت نہ دے. تو ایک لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے وہ کھلم کھلا بدکاری کر رہا ہے اور یہ نیکوکاروں کا لباس اوڑھ کر بدکاری کو برداشت کر رہا ہے. تو یہ حضور کے مزاج ہی کے خلاف ہے، اور یہ نظام کو برباد کر، یہ منافقت ہے، یہ نظام کو برباد کرنے والی چیز ہے جو میں آگے چل کر بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے حضور کیا بات ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو اپنی خشت اول اور پہلی نیند سمجھیے، اس نیت کے ساتھ اس درس کو سنیے کہ میں بھی ان باتوں پر عمل کروں گا اور آپ بھی عمل کریں گے، پھر ہے کوئی فائدہ اس نظام کو سننے کا. تیار ہیں آپ اس پر؟ میں اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں جتنی حدیثیں میں سن رہا ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس پر عمل کروں، اور اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس پر عمل کریں، بھولیں گے تو نہیں. اس حدیث پاک کا خلاصہ جتنا یاد رہے گا اس کو دہرائیں گے، اس کو ذکر کریں گے. اس کی وجہ کیا بنے گی؟ اس کی وجہ یہ کہے گی کہ جناب جب آپ اس کو ذکر کریں گے، بیان کریں گے، تو جب بات بیان کی جاتی ہے بندہ خود عمل کی طرف آتا ہے، پھر اس کا ضمیر اس کو راضی کرتا ہے اور علم کی باتیں آگے بڑھتی ہیں. علم کی باتیں آگے بڑھتی ہیں، حضور کے نظام کی باتیں آگے بڑھتی ہیں، اور نظام اسلامی نظام آئے گا جب جب فکریں ترقی کریں گی. فکریں ترقی کریں گی کب؟ جب ذہن کی مکمل طور پر اسلامی تعلیم کے ساتھ ہم آہنگی ہو جائے گی، اور ذہن اس اسلامی ڈھانچے کو قبول کرے گا. اور وہ کرے گا کب؟ جب ہم اس کو ذکر کریں گے، اس کی تکرار کریں گے. ہمارا اوڑھنا بچھونا جب اس ذکر کے ساتھ ہوگا، تو جب ہم کچھ بولیں گے تو سمجھیں گے، جب سمجھیں گے تب ہمارا ذہن اسلامی سوسائٹی کے بپا کرنے کے لیے اور نظام کو گھر میں نافذ کرنے کے لیے سوچے گا. تو گھر سے فرض سے گھر، گھر سے معاشرہ، جس طرح رمضان میں پوری ہماری سوسائٹی اور پورے ہمارے محلے کے اوپر ایک اسلامی نظام کا غلبہ ہوتا ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کو آپ قبول کرتے ہیں، آپ کے بچے قبول کرتے ہیں، آپ کا گھر قبول کرتا ہے، پھر باہر کا معاشرہ قبول کرتا ہے. تو یہ ہے نظام مصطفیٰ کے وہ اہداف جس کو ذکر کیا گیا. اب آئیے ابو داؤد شریف سے حدیث پاک کو سنیے، میں اس کی چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت سعید بن ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا، ہمتن گوش ہو کر، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک اپنے پورے جسم کو کان بنا لیجئے اور پورے جسم سے سنیے، یہ اتنی بابرکت بات سید عالم ارشاد فرما رہے ہیں. جس قدر پہلی چیز ہے اہمیت، اور آپ کا بیٹھنا جس ضبط کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ، ماشاءاللہ آپ کی نشست بتاتی ہے کہ آپ کے دل میں دین کا بڑا احترام ہے، اور اس کی طرح اور جھلک ہے. میں کہتا ہوں چنگاری بن گئی ہے، اب ان باتوں سے شولہ بنائیے، اسے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ اب آ گئے آپ اس سطح کے اوپر، کیونکہ اس سطح پر پہنچنا بہت مشکل ہے. آپ اگر اس سطح پر آ گئے تو اب پیچھے نہیں دیکھنا ہے، اب آگے چلنا ہے کہ میں مصطفی ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، میرے لیے نظام آیا ہے، میں خود بھی عمل کروں گا، دوسروں کو بھی کراؤں گا. ہاں، وہ عمل کرنا کرانا کیسا ہوگا وہ آگے اس کی تفصیل آئے گی، لیکن اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے، بد عملی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھنا ہے، علماء سے دوری والی عادت کی طرف اب نہیں جھانکنا ہے، مشائخ اور دین کی باتوں سے دوری باتوں پر نہیں جھانکنا ہے. اب وہ دروازہ بند کر لیجئے، اب آگے کا دروازہ جو خیر پر آپ نے بنیاد رکھ دی ہے، تو آگے صرف خیر ہی کی سوچنا ہے، شر کی نہیں سوچنا ہے. ایک ذہن مائنڈ سیٹ اس پر تیار کر لیجئے، تاکہ پھر خود بخود اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوگی جب ہم خود اس کے لیے تیار ہوں گے، مستعد ہوں گے. سید عالم فرماتے ہیں، حضرت سید بن ابی بردہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے صدقہ ضروری ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ اب انداز تفہیم دیکھیے، میں نے پہلے کہا کہ ہم تن گوش ہو جائیے، بار بار یہ بات نہیں ذکر کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ عاشق رسول ہیں، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے میں کلام کس کا پڑھ رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، اور وہ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں جو اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے سینے پر وہ باتیں اتارتا ہے. یعنی کائنات، یہ تو اللہ نے دین ہمارے لیے آسان کر دیا، ان محدثین کی قبور مقدسہ پر اللہ رب العالمین اکرام و رحمت کی بارشیں بنائے کہ اگر یہ ہم اپنے آپ کو بیچ کر بھی یہ باتوں کو لیتے پھر بھی سستا سودا ہوتا. جتنی آسانی سے علماء نے ہم تک دین کو پہنچا دیا، اب ہم تن گوش ہو کر اس روایت کو سنیے کہ اس میں اصلاح کا اور نظام مصطفیٰ کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں. پہلی بات، سید عالم نے شاہ فرمائی کہ ہر مسلمان کے لیے صدقہ ضروری ہے. عرض کیا گیا، حضور اگر وہ صدقے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو تو؟ صدقہ تو آپ فرما رہے ہیں صدقہ ضروری ہے، لیکن اس کے پاس صدقے کے لیے کچھ نہ ہو تو؟ فرمایا پھر اپنے ہاتھوں سے ایسا کام کرے جس سے اس کو بھی نفع پہنچے، دوسرے کو بھی نفع پہنچے، یہ اس کے لیے صدقہ ہے. پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا، اگر اس میں اتنی طاقت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ضرورت مندوں کی امداد کرے، کہ بازو میں طاقت ہے تو غریبوں کا ساتھ دے، کسی کا بوجھ اٹھا لیا، کسی کو اچھے مشورے دے دیے، علم موجود ہے تو اس کے اعتبار سے اس کو اچھے مشورے دے دیے، ٹھیک ہے؟ اپنا وجود ہے وہ کسی کے لیے شر کا باعث نہ بنے، اپنا وجود ہے وہ خیر کا باعث بنے، یہ اس کے لیے صدقہ ہے. پہلے فرمایا صدقہ کرے، فرمایا اگر کوئی اس صدقے کی چیز اس کے پاس نہ ہو تو کیا کرے؟ نہیں کرنا چاہ رہا، نہیں ہوتا صدقہ اس سے، تو فرمایا پھر ایسے کام کرے جس سے نفع اس کو بھی پہنچے لیکن کسی اور کو بھی اس سے نفع پہنچ رہا ہو. یعنی ایک مٹکا ہی رکھ دے پانی کا، جس سے وہ خود پیے دوسرا کوئی پی رہا ہو، تو خود بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، دوسرا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اب دیکھیں حضور فکر دینا چاہ رہے ہیں, اور فکر جب ہوگا جب انسانیت کا درد پیدا ہوگا. نظام تو اس کو ٹارگٹ کرتا ہے, نظام کا ہدف تو انسان ہے. تو اب انسان کو انسان سے مانوس کرنے کے لیے اس سے اجنبیت کو دور کیا جا رہا ہے, انسان کو انسان سے قریب لانے کے لیے. کتنی خوبصورت مثال آگے آنے والی ہے, میں اس کے درمیان میں تشریح کر دوں کہ اجنبیت ختم کی جا رہی ہے اور خود غرضی ختم کی جا رہی ہے. صدقہ خود غرضی ختم کرتا ہے, خود غرضی اپنے تک محدود رہنا ہے. اس فکر کو ختم کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اپنے بھلے کو اپنے سے نہیں اس کی جگہ پر رہ کر سوچ. وہ بچ گیا تو تو بچے گا, وہ سلامت رہا تو تو سلامت رہے گا. تو یہ تبلیغ کا مشن ہے اخلاص کے لیے کہ اپنی ضرورت کو دوسرے کی جگہ پر لے کر محسوس کر. اس سے تجھے دوسرے کے لیے پیار بھی ہوگا, دوسرے کے لیے تڑپ بھی پیدا ہوگی. اور جب تو دوسرے کے لیے تڑپ پیدا کرے گا تو رب کریم فرمائے گا جو میرا ہو کر, میرا بندہ ہو کر میرے بندوں کے لیے تڑپے تو میری رحمت اس کے لیے کیوں نہ تڑپے. تو یہ اب دیکھیے اپنے اپنی ذات کو بھلایا جا رہا ہے. فرمایا صدقہ کرو, کہ کمایا میں صدقہ کروں, کیوں کروں؟ فرمایا اجنبیت ختم کی جا رہی ہے تم سے, نظام لایا جا رہا ہے. اگر خود کو ہی سوچو گے تو پھر فرعون کا نظام آئے گا, خود کو ہی سوچو گے تو پھر قارون کا نظام آئے گا, خود ہی کے گھر کو بھرنے کا سوچو گے تو پھر یزیدی نظام آئے گا, اور دوسرے کے دوسرے کی ترقی کا سوچو گے, دوسرے کی جان اور ایمان کی بقا کا سوچو گے تب حسینی نظام آئے گا. کہ خود کی قربانی ہو لیکن دوسرے کے لیے. حضرت امام علی مقام شیر امام حسین نے یہ کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ گھرانے کی تربیت تھی کہ اپنے بھلے کو اپنی سطح پر لے کر نہیں دوسرے کی سطح پر لے کر سوچنا. اب آئیے اس پورے نظام میں پڑوسی کے حقوق کتنے بتائے گئے؟ بتائے گئے نا. گھر آپ کا لیکن پھر بھی حقوق اس کا رکھا گیا, کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سطح پر رہے, اس لیے اگر وہ محفوظ رہا تو تو محفوظ رہے گا. اسلام کا پورا نظام اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام پہلے مسلمان کو یہ سمجھاتا ہے کہ خیر کو اپنی جگہ پر نہیں اس کی جگہ پر رہ کر سوچ. اس لیے کہ جب اس کی جگہ پر رہ کر تو اس کے روزہ ہے, زکات ہے, نماز ہے, جو بھی چیز ہے, اس دوسرے کے احساس کو اجاگر کرنے کے لیے ساری عبادت رکھی گئی ہے تاکہ اس سے اجنبیت ختم ہو. جب اجنبیت ختم ہوگی تو دوسرے کے جذبات کا احساس ہوگا, دوسرے کے مقام کا احساس ہوگا, دوسرے کا احترام خود بخود دل کے اندر آئے گا. اس سے رب کی زمین خوش ہو جائے گی. جب رب کی زمین سے فساد ختم ہوا تو رب خوش ہو جائے گا. یہ ہے نظام مصطفیٰ کے اصول, یہ ہے نظام مصطفیٰ کے اصول. اب آپ دیکھیے حدیث پاک میں کیا آیا. شروع حدیث ہوئی ہے کہ ہر مسلمان صدقہ کرے, ہر مسلمان صدقہ کرے. عرض کیا گیا کہ اگر صدقے کے لیے کچھ نہ پائے تو فرمایا پھر اپنے ہاتھوں سے ایسا کام کرے کہ اس سے خود بھی نفع حاصل کرے, دوسرے کو بھی نفع پہنچائے. یہ بھی صدقہ ہے اس کے لیے, یہ بھی اس لیے صدقہ ہے. عرض کیا گیا اگر اس میں اتنی طاقت نہ ہو یا وہ نہ کر سکے تو ارشاد فرمایا پھر ضرورت مند کی مدد کرے. عرض کیا گیا اگر وہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا پھر نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو ارشاد فرما پھر اسے چاہیے کہ برائی سے رکھا رہے اور برائی کے کام خود نہ کرے. یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے کہ ایک برائی سے رکھا تو کتنے اس سے بچ گئے, ایک برائی میں انوالو نہ ہوا تو اس کے پیچھے کتنے لوگ بچے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج ہے. فرمایا ہر مسلمان صدقہ کرے. کہا حضور اگر نہ کر سکے تو فرمایا اپنے لیے جو بھلائی کا کام کرتا ہے وہ ایسا کرے کہ جس سے وہ بھی نفع اٹھائے اور اس کا کوئی مسلمان بھائی بھی نفع اٹھائے. فرمایا اگر وہ نہ کر سکے تو فرمایا نیکی کا حکم دے اور برائی سے باز رہنے کا حکم دے. کہا یہ بھی نہ کر سکے کہ نیکی کا بھی حکم نہ دے سکے تو فرمایا کہ کم سے کم خود برائی سے بچے. خود برائی سے بچنا بھی اس کے لیے صدقہ ہے. یہ فکر تیار کی جا رہی ہے برائی کے خلاف, یہ فکر خیال کھڑی کی جا رہی ہے دوسرے کے لیے خیر خواہی کے لیے. اس لیے کہ جب وہ خود برائی سے بچے گا تو معاشرے کے اندر اگر سب برائی کر رہے ہیں تو ایک تو ہٹے گا اس سے, پھر اس کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ تو ہٹیں گے, تو فرد ہی سے معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فضل سے شروع کیا اور اب اس کو اجتماعیت پر سرکار لے کر کس طرح آتے ہیں. دوسرے حدیث پاک صحیح بخاری سے سنیے. آپ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ سید عالم سے ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے, اور جو حدیث میں نے پڑھی معذرت چاہتا ہوں وہ صحیح بخاری کتاب الزکات کے اندر ہے صدقے والی. اب جو حدیث ہے ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا کہ فساد اور شر اس وقت تک پھیلے گا, علماء لکھتے ہیں, جب تک خیر خواہی کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرنا ترک کر دیا جائے, جب نیکی کا حکم دینا اور برائی کو برا کہہ کر اس سے باز رہنے کا حکم دینا اور خود بھی اس سے بچنا، یہ ہے نظام کی اصل ابتدا. اصل ابتدا کہ خیر کی بات کرنا، ظاہر سی بات ہے جیسا نظام ہوتا ہے اس کے کارکن اس کے ماتحت اسی قسم کے معاملات پر لوگوں کو ابھارتے ہیں، اسی طرف وہ لے کر آتے ہیں. تو حضور کا نظام نظام عالم ہے، عالمین کا نظام ہے، تو عالمین کا نظام خیر پر بپا ہے، کسی فرد کی بات نہیں ہے. اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پوری انسانیت کے لیے درس کی بات ارشاد فرمائی ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ساری احادیث اسی نظام کو فروغ دینے والی ہے کہ فرمایا کہ بدکارہ تھی، بخاری شریف کے اندر جو موجود ہے کہ ایک بدکارہ تھی گزر رہی تھی کہ دیکھا کہ کتا پیاس سے بلک رہا ہے، کتا پیاس سے بلک رہا ہے. اس نے اپنے موزوں کو کنویں میں ڈالا اور کسی طریقے سے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا اور کتا بچ گیا، اس کی جان بچ گئی، اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی. صحابہ نے پوچھا حضور وہ تو فاحشہ تھی، اب دیکھیں گناہگارہ تھی، لیکن اس نے یہ کیا. سرکار نے فرمایا ہر تر جگر پر رحم کرنا صدقہ ہے. یہ ہے نظام مصطفیٰ، یہ بنیاد سے کھڑا کیا جا رہا ہے احساس کے اعتبار سے. یہ نہیں کہ اس کی بوری بنا دو، اس کو مار دو، اس کو ٹارگیٹ کر دو، یہ تو شیطانوں کا کام ہے. حضور نے فرمایا کہ ہر تر جگر کے لیے رحم کرنا یہ صدقہ ہے. تو جہاں کتے کے لیے، جہاں جانور کے لیے، کتے کے لیے پانی پلانے میں صدقہ ہے، تو یہاں سے شعور دیا جا رہا ہے تو پھر انسان کی خیر کے لیے کتنا بڑا صدقہ ہے. ہم سمجھتے بکرا ذبح کریں تو یہی صدقہ ہے، کالی مرغی کاٹیں تو یہی صدقہ ہے، منگل کو گوشت بانٹیں تو یہی صدقہ ہے. حضور کی حدیث اس پیمانے کو پھیلا دیا، فرما رضا الہی کے لیے جو کام امن و عائشگی کے لیے کیے جائے وہ سب صدقہ ہے. تمہارا اچھا بول صدقہ ہے، تمہاری جان کا صدقہ ہے، تمہارے بچوں کا صدقہ ہے، ہر طرز جگر پر رحم کرنا صدقہ ہے. یہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایک بہت بڑی، یہاں تو فاجرہ تھی کتے کو پانی پلایا تو جنت میں چلی گئی، اور یہاں ایک بہت بڑی عابدہ تھی اس نے بلی کو پال رکھا تھا اور بلی کو اس نے اذیت میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ کچھ کھانے پینے کو نہ دیا اور وہ بلی مر گئی. تو یہ عابدہ تھی، نمازی نمازن تھی، زاہدہ تھی اور تقوی میں تھی، لیکن رب کریم نے اسے جہنم میں پھینک دیا. تو باب دیکھیں نظام یہ ہے، اسلامی نظام یہ ہے کہ جب رب کی عبادت ہے تو پھر دوسرے پر رحم کیوں نہیں ظاہر ہو رہا. اب عابدہ ہے تو جب عابدہ ہے تو عبادت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ عبادت خیر خواہی کا تقاضا کرتی ہے، عبادت دوسرے کے ساتھ بھلائی کا تقاضا کرتی ہے، عبادت کے ذریعے نظام کے لیے دوسرے کے لیے خیر کے پہلو کو قلب و جگر کے اندر اجاگر کرنا یہ عبادت کا کام ہے. وہ عبادت تو کرتی رہی لیکن پتہ نہیں کس کے لیے کرتی رہی. اگر اللہ کے لیے کر رہی ہوتی تو ہر ایک پر رحم کھاتی، اللہ کے لیے کر رہی ہوتی تو ہر ایک پر رحم کھاتی. اس نے عبادت تو کی لیکن بلی کو جب اس نے قید و بند میں رکھا اور پھر اس پر کھانے پینا بند کر دیا اور وہ مر گئی تو اللہ رب العالمین نے اسے جہنم میں ڈال دیا. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ہر خیر ہر تر جگر کے اوپر صدقہ ہے، ہر تر جگر کے اوپر. یہ وہ آسان اصول ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، یہ مثالیں نہیں ہے صرف، یہ جو تر جگر صدقہ یہ مثال نہیں، حقیقت میں ایسا ہے کہ صدقہ ہی ہے. وہ فاحشہ بدکارہ کتے کو پانی پلا کر جنت میں گئی، یہ خواب خیال تخیلات نہیں ہے، ایسا ہی ہوا ہے. اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا وہ عابدہ بظاہر زاہدہ اور بہت بڑی متقیہ اگر وہ تقوی پر رہی اور بلی کو اس نے عذاب میں مبتلا کر کے رکھا، کھانا پینا بند کیا اور بلی مر گئی، اور جب یہ مری تو جہنم میں جائے گی، یہ کوئی مثال نہیں ہے، یہ فرضی باتیں نہیں ہیں، حقیقت میں ایسا ہے. اس لیے کہ یہ حضور کے نظام ہے، جو نظام کو فالو نہیں کرتا تو پھر اس کے کسی عبادت کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا. تو یہ ابتدائی چیزیں بٹھائی جا رہی ہیں. یہ بخاری کے اندر موجود ہے، دو بکریاں آپس میں لڑ رہی تھیں، یہ ذہنوں کو اجاگر کیا حضور نے نیچے سطح پر آ کر. کئی صحابہ کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ بس سجدہ کرو تو بخش دیے جاؤ گے، فرمایا جو تمہارے متعلقین ہیں جہاں تک تمہارا زور چلتا ہے. اس میں آیا نا کہ جناب پھر تمہارے لیے صدقہ یہ ہے کہ نادار لوگوں کی مدد کرو، یہ مومن کا فریضہ ہے. اور جہاں تک تمہارے دائرہ کار، جہاں تک تمہاری طاقت، جہاں تک تمہاری وسعت ہے، وہاں تک جہاں تک تم پہنچ سکو، اپنی آنکھوں سے کسی کو فائدہ دیکھ سکو، اپنے کان سے کسی کو فائدہ دے سکو، اپنے بازو کی طاقت سے کسی کو فائدہ دیکھ سکو، اپنے جیب کے مال سے کسی کو فائدہ دے سکو، اپنے علم اور ذہانت سے کسی کو فائدہ دے سکو، تو یہ دائرہ ہے، یہ تمہیں دینا ہے. اور تم نے وہ کیا تو دل مصطفیٰ کو خوش کیا. اس لیے کہ حضور یہی نظام ہر ایک کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے نظام مصطفیٰ کی اساس و بنیاد. دو بکریاں آپس میں لڑ رہی تھیں, اس مثالوں کے تناظر میں حضور نے حقانیت کو بیان کیا. دو بکریاں آپس میں لڑ رہی تھیں, ایک بکری کے پیٹ میں بچہ تھا, دوسری بکری نے تیز سنگ جب اس کو مارا تو وہ بکری جس کے پیٹ میں بچہ تھا جب اس کو سنگ لگا تو تیزی سے اس سے خون جاری ہو گیا اور وہ تڑپنے لگی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرایا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور اس مسکراہٹ کا راز اس معاملے میں کیا ہے؟ فرمایا دیکھو انسان سمجھتا ہی نہیں. فرمایا جو بکری آپس میں لڑی ہے نا, آپس میں جو لڑی ہے, قیامت کے دن یہ دونوں اللہ کے حضور آئیں گے. قیامت کے دن یہ دونوں اللہ کے حضور آئیں گے. جس کو سنگ لگی ہے یہ رب سے عدل کا سوال کرے گی اور اللہ رب العالمین اس کا بدلہ اس کو دلا کر دونوں کو مٹی کر دے گا. فرمایا جب عام بے زبان جانور کو اس کا حق ملے گا اور جس نے حق تلفی کی ہے اس کو سزا ملے گی, تو انسان اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ حضور نے اس شعور کو اجاگر کیا ہے, اس بات کو اجاگر کیا ہے اور اس کے لیے ابھارا ہے کہ میرا کلمہ پڑھتے ہو تو ایسا بننا پڑے گا, ایسا نظام تمہیں لانا پڑے گا, ایسی فکر تمہیں لانی پڑے گی. اب آئیے ابو داؤد شریف کی جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ سید عالم فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اگر نظام میرا ہی تمہیں لانا ہے, میرے نظام ہی کی اتباع کرنی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو باتیں میرے دین کی اچھائی ہے اس کی طرف لوگوں کو لاؤ گے, اس کی طرف لوگوں کو لاؤ گے, اور جو بدی کی ہے اس سے خود رکھو گے, دوسرے کو باز رکھنے کی دعوت دو گے. اور فرما کر تم نے ایسا نہیں کیا نا تو پھر تمہارے گھر بھی نہیں بچے گا, پھر کوئی نہیں بچے گا. سرکار فرماتے ہیں پھر کوئی نہیں بچے گا, پھر خاص و عام سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا, سب کو ختم کر دیا جائے گا. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ سید عالم نے فرمایا جو اللہ کی حدود کی پابندی نہیں کرتا اور اللہ کی حدودوں کو پامال کرتا ہے. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک پوری قوم کسی کشتی میں سوار ہو کر جا رہی ہے اور وہ کشتی ایسی ہے جس کی مختلف منزلیں ہیں, مختلف اس میں منزلیں, کچھ اوپر منزل میں رکے ہوئے ہیں, کچھ اوپر منزل میں رکے ہوئے ہیں, کچھ نچلی منزل میں رکے ہوئے ہیں. نچلی منزل والوں کو یہ پانی کی حاجت ہوتی ہے, کتنی بنیادی مثال سید عالم دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں مختلف منزلیں ہیں, نیچے رکھنے والے الگ ہیں, اس کے اوپر کی منزل میں الگ ہیں, اس سے اوپر کی منزل میں الگ ہیں. فرمایا کہ نیچے منزل والوں کو جب پانی کی حاجت ہوتی ہے تو وہ اوپر جاتے ہیں اور اوپر والے سے پانی لے کر آتے ہیں. اس نچلی منزل والوں نے یہ کہا کہ کب تک اوپر والوں سے پانی لیتے رہیں گے؟ کہ ایسا اچھا نہیں کہ اسی کشتی کے پیندے میں ہم سوراخ کر دیں اور اس کی بنیادوں کو کاٹ ڈالے اور سمندر سے ہم پانی نکال لیں, اور ہمیں کیا ضرورت ہے اوپر جانے کی؟ دیکھیں کتنی فکر کی بات ہے. یہ ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک جو حضور فرماتے ہیں انی اوتیت جوامع الکلم, اللہ رب العالمین نے مجھے جوامع الکلم کا معجزہ عطا فرمایا ہے. یہ مثال کس کے ذہن سے گزرے گی؟ سید عالم فرماتے ہیں کہ نیچے والوں نے سوچا کہ کون بار بار جاتا ہے اوپر, اوپر سے پانی لاتا ہے پھر پانی ختم ہو جاتا ہے پھر لاتا ہے, تو نیچے ہی ہم جہاز کے سوراخ کر دیتے ہیں, نیچے سمندر کا پانی اوپر آنا شروع ہو جائے گا, لہذا یہی ہم حاصل کریں گے. سید عالم فرماتے ہیں کہ اگر وہ سوراخ کرنے جائیں اور اوپر والے ان کو روکے نا, یہ درجے آپ سمجھیا, اوپر والے ان کو روکے نا تو ان کا تو بڑا غرق ہوا ہوا اوپر والوں کا بھی بڑا غرق ہو جائے گا, پورا جہاز ہی غرق ہو جائے گا, اور اوپر والوں نے اس کو روک لیا تو وہ بھی بچ گئے, یہ بھی بچ گیا, وہ بھی بچ گئے, یہ بھی بچ گیا. یہ ہے نظام مصطفیٰ. تو لہذا یہ پوری امت اس جہاز کے مانند ہے, پوری امت بولیے اس جہاز کے مانند ہے. اس میں کچھ کم عقل بھی ہیں, بے اختیارے بھی ہیں, جاہل بھی ہیں, گوار بھی ہیں, فسادی بھی ہیں, اور کچھ کچھ سمجھ رکھنے والے ہیں, کچھ ان سے اوپر زیادہ سمجھ رکھنے والے ہیں, زیادہ مان رکھنے والے ہیں. اب ان کو چاہیے کہ اس معاشرے کو بچانا ہے جو پوری کشتی کے مانند ہے, تو پھر اگر وہ فساد کا کام کریں تو جن کے پاس بازو میں طاقت ہے, جن کے پاس اختیار ہے, جن کے پاس مال ہے, جن کے پاس زبان ہے, جن کے پاس فکر و دانائی ہے, جن کے پاس ایسا ہے کہ اگر میں چاہوں تو اسے روک سکتا ہوں, ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ روکے, اگر نہیں تو پھر جس طرح پورا جہاز غرق ہوا ہے اس طرح پورا معاشرہ غرق ہو جائے گا. یہ ہے نظام مصطفیٰ کی وہ خوبصورت تعبیر جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ذکر فرمائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا. اب آئیے یہاں پر میں آپ کی خدمت میں پہلے وہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کا نظام کیا ہے. حضور کے نظام کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم قرآنی آیات کو لے کر چلتے ہیں
کیونکہ یہ ہمارا درس ہوتا کوئی 45 منٹ 50 منٹ ایک گھنٹے کی تقریر کا ہے, تو اس میں آج کے درس میں ہم مقدمہ پیش کرتے ہیں, اور کیا ہی بہتر ہو کہ اللہ مجھے بھی عمل کی اور یاد رکھنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل اور یاد رکھنے کی توفیق دے, کہ آئندہ درس کے لیے جب ہم لاٹ کرائیں تو پھر ہمیں تمہید باندھنے کی ضرورت نہ ہو بلکہ آگے کے چپٹر ہم شروع کریں. تو کیا میں اتنا حق رکھتا ہوں آنے والے درس میں اگر زندگی رہی تو آپ سے پوچھوں کہ درس یاد ہے, اس کی مجھے اجازت ہے؟ دیکھیے یہ لمحے بار بار نہیں آتے, اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ جناب دین سے دور رہ کر, یا میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ دین سے دور رہ کر ہم اس دور کی غربت کا, فتنوں کا, انتشار کا, فساد کا مقابلہ کر لیں گے, تو نہ یہ ہمارے باڈی گارڈز کر سکتے, نہ ہمارے پیسے کر سکتے ہیں. اس لیے نہیں کر سکتے کہ جب تک نظام کو برتنے کا طریقہ نہیں آئے گا تو نہ یہ مال کو ہمیں جب تک استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا, جب تک اپنے دن و رات شب و روز ان نعمتوں کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا تو ہم اس سے لطف اندوز, اس سے حفاظت کیسے لے سکیں گے؟ اور وہ طریقہ آپ کو دین بتائے گا. اور دونوں تقاضے جو دل کے ہیں اور جو زبان کے ہیں. لہذا بھائی میں نے یوں تو اس کو جمعۃ المبارکہ کے اندر شروع کیا تھا نظام کے حوالے سے, لیکن چند آیات کو میں چاہتا ہوں کہ جب نظام کی طرف ہم آئیں تو یہ بنیاد ہے اس کی, اور یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی بنیادیں ہیں, حجۃ الوداع کے خطبات اور قرآن کریم کے وہ آیات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مشرکین کے سامنے پیش کی. بعض ہیرو تو ایسے آ گئے جو کہتے یہودیوں کے بھی مسلمان کو اور نصرانیوں کے بھی مسلمان کو, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام نے یہودی کو کافر کہا ہے. کیا کہا ہے بولے؟ کافر کہا ہے. نصرانیوں کو کیا کہا ہے؟ نصرانیوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ بات کرنا کہ جو حضرت عیسیٰ کو نہ مانے وہ کافر ہے, تو میں نے کہا یہ کیوں نہیں کہا کہ جو محمد رسول اللہ کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے؟ یہ آدھی بات کیوں کہ انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے, امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, یہ کون سا دین و دھرم ہے؟ یہ ساری باتیں عقائد اگر آپ کو تمیز نہیں ہوگی تو آپ حق اور باطل کو کیسے سمجھیں گے؟ تو لہذا نظام مصطفیٰ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عقائد کی اصلاح ہو. ٹھیک ہے, یہ جو نظام دیا جا رہا ہے نا کہ یہودیوں کے ساتھ مل جاؤ, ہم نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا. قرآن نے واضح طور پر یہود و نصارہ کو کافر کہا ہے. آپ کو یہودی تو مسلمان لگے لیکن ممتاز قادری کافر لگا. کیا آپ نے پی جی میر کے پروگرام کے اندر کہہ دیا کہ سلمان تاثیر جو تھا اس سے چھوٹی موٹی غلطی ہوئی تھی اور ممتاز قادری کو قتل کرنا جائز ہے اور اس کا قتل, اس کو پھانسی دینا درست ہے؟ تو میں نے کہا اس سے تھوڑی اگر اشیر اشیر 10% بھی نرمی جو آپ یہودیوں کے لیے کر رہے تھے وہ آپ نے ممتاز قادری کے لیے کیوں نہیں کی؟ اور کہنے کہ سلمان تاثیر سے درمیان لفظ جوڑنے کے لیے آگے بات لا رہا ہوں کہ یہ کرنٹ ایشوز ہے نا, اس پر نظر رکھنا بھی تو نظام مصطفیٰ ہے نا, اس پر نظر رکھنا اور الجھنوں کو سلجھانا شرعی قواعد سے, یہ بھی تو نظام مصطفیٰ ہے. یہ کہنا کہ سلمان تاثیر نے کوئی خطا نہیں کی تھی اور اس کا ایسا کوئی قصور نہیں تھا, تو میں نے کہا خطا تو پھر وہ آسیہ ملعونہ نے تو کی تھی نا, جس نے حضور کی شان میں بکواسے کی, جو FIR موجود ہے. کہنے لگے جی ہاں کی تھی. میں نے کہا تو جیل میں کون ملنے گیا تھا اس سے, کوئی مسلمان گیا تھا یا تاثیر گیا تھا؟ کہا جی تاثیر گیا تھا. ہم نے کہا تاثیر نے وہاں پر بیٹھ کر اس کو تھپڑ مارا تھا یا مسلمانوں کے منہ پر جوتا مارنے کی کوشش کی تھی؟ مسلمانوں کے, اس نے حضور کے نظام کے فروغ کی بات کی تھی یا اس ملونا کو یہ کہا تھا کہ تیرا یہ حق نہیں تھا کہ تو نبی پاک کی شان میں گھٹیا الفاظ کہتے, گندی گالیاں, وہ FIR کی فوٹو کاپی ہمارے پاس ہے, گندی گالیاں معاذ اللہ سید عالم کو اس ملعونہ نصرانیہ نے, وہ عیسائی تھی, اس نے دی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سلمان تاثیر نے جا کر جس وقت آسیہ ملعونہ کی تائید کی اور یہ کہا کہ میں اپنا پورا زور لگا کر اسے آزاد کرواؤں گا, یہ کوئی قصور نہیں ہے. ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہنا یہ کوئی قصور نہیں ہے. میں نے کہا حضرت آپ ہی تو ٹی وی پر بیٹھ کے کرسی پر اچھل اچھل کے کہتے تھے جو لوکی نہ کھائے اسے قتل کر دو, جو حضور کے کپڑے کو میلا کہے اسے قتل کر دو, آپ ہی تو یہ کہتے تھے جو حضور کی جوتے مبارک کو جوتیاں کہے اسے قتل کر دو, آپ ہی کہتے تھے جو حضور جو سبزی کو پسند کریں اس کو جو پسند نہ کرے اسے قتل کر دو. ڈالروں میں ساری تقریر بھول گئے. اور کیا کدو کی نسبت کے حوالے سے اس کا یہ قصور کوئی کم ہے کہ جس کی تائید سلمان تاثیر کر رہا تھا؟ یہ بات اگر آپ کو ڈالر کی بجائے قرآن مجید برہان رشید کی نایات اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے تحت ہوتی تو کبھی آپ غازی ممتاز قادری کو گناہگار اور سلمان تاثیر کو بری قرار نہیں دیتے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جب تک نظام مصطفیٰ کی پختگی آپ کے دل و دماغ کے اندر نہیں آئے گی
تو نام نہاد شیخ الاسلاموں کو بھی آپ اپنا گرو بناتے رہیں گے، لیکن جب قرآن کی آیات اور قرآن کا یہ نظام جو شریعت مطہرہ نے دیا ہے یہ آپ کے سامنے آئے گا، اور اس وقت ہر مسلمان پر یہ چیلنج ہے کہ یہ اس وقت کھڑے ہو کر نظام مصطفیٰ کے لیے کیا کرتا ہے، اور اس کی بڑی ثبوت اہل سنت و جماعت کے لیے ممتاز قادری ہے. تو جمعے کے دن تیار ہو، جمعے کے لیے تیار ہو، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ بھی اٹھا دیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں، تیار ہے. ہاں، علماء اہل سنت کی طرف سے اجماعی یہ قول ہے کہ جناب یہ کوئی توڑ پھوڑ اس وقت پورا من ہڑتال ہے اور احتجاج کا یہ طریقہ ہے، جو اس کے حقوق العباد کے خلاف کا ہے وہ پاگل کا بچہ ہے، اس نے دین کو سمجھا نہیں، وہ زیادہ شانہ بن رہا ہے، اس کو دین پتہ ہی نہیں ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ حقوق العباد کا مقابلہ جب رسول اللہ کے ساتھ ہوگا تو کس چیز کا تحفظ ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو لہذا اپنے جوش و جذبے کو ناموس سے رسالت کے لیے محفوظ رکھے، اور اس نے جو کام کیا وہ ناموس سے رسالت اور نظام مصطفی کے قرار کے لیے کیا ہے. اور میں آگے بات اس حوالے سے آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا. آئیے یہاں پر ایک بات جو نظام مصطفیٰ کے حوالے سے میں پیش کروں، یہ کرن ایشو ہے، درمیان میں نے لایا اس لیے کہ کس کے ذہن اگر اس میں مشوش یا کوئی کنفیوز تھا تو اس بات کو کلیئر کر لے. آج دارالعلوم جدیہ میں الحمدللہ تمام اہل سنت کے علماء کا اجماعی طور مفتی منیب الرحمان صاحب سے لے کر عام مسجد کے خطیب تک کا پورا اجماعی یہ موقف رہا، اور جمعۃ المبارک کی ہڑتال کے مکمل اہل سنت و جماعت نے قول دی ہے. اب لہذا آپ کا اخلاقی اور ایمانی تقاضا یہ ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے. جب 20 کروڑ روپے لے کر اس انگریز کو جو دوہری قاتل اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، تو حکومت مطالبہ کرے پیسوں کا، ہم اپنے بچوں کو بیچ کر پیسے انشاءاللہ ادا کریں گے اور ممتاز قادری کو چھوڑائیں گے. اگر پیسے کو دیکھ کر جناب اگر ایک نصرانی چھوڑ سکتا ہے، ایک ملک میں آیا ہوا جاسوس چھوڑ سکتا ہے، تو ممتاز قادری نے جو کیا ہے وہ اس کی بدبختی اور اس کے فساد کی وجہ سے کیا ہے. میں آگے اس مسئلے کو اٹھاؤں گا، ابھی مختصراً جو وقت میرے پاس رہ گیا ہے، کہ سردان تاثیر کا قتل کیوں جائز تھا. اب میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ قرآن نے ہمیں یہی سکھایا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ایمان کا تقاضا، اسی وقت یہ آیت آپ سے تقاضا کرتی ہے. اس پر تقریریں تو آپ نے کی ہیں اور سنی ہیں، لیکن یہ ہے ایشو جس پر یہ آیت پر آپ کس طرح عمل کرتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے امتحان کی کڑی ہے، اور یہ زبردست آپ کے سامنے مشکل آ کر کھڑی ہے. اور اس وقت اگر سورہ عصر آپ کو یاد ہے تو سورہ عصر اس دن ہی کے لیے نازل ہوئی تھی کہ مسلمان نے حق پر رہنا بھی ہے اور حق بات کہنی بھی ہے، اور حق کہنے پر اگر اس کے لیے کوئی مشقت آئے تو قید و بند کی سلاخوں کے پیچھے جانا تو گوارا کرنا ہے، لیکن کفر کے ساتھ ملنا اس نے گوارا. یہ ہے وہ تقاضا. اب آئیے قرآن مجید نے اس حوالے سے جو میرے دوستو ذکر کیا ہے، میں اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں، اس آیت کی تلاوت کر کے ہی ان باتوں کو عرض کر دیتا ہوں نظام مصطفیٰ کے حوالے سے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانعام کے اندر یہ موجود ہے، یہود و نصرانی کو سامنے یہ کہا کہ تم میرے نظام کو چیلنج کرتے ہو جبکہ میرا نظام وہی ہے جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے، میرا نظام وہی ہے جو حضرت موسیٰ کا نظام ہے. ہاں وہ نظام جزوی طور پر تھا، اس کو کمال اللہ نے میری ذات پر دیا ہے. وہ مختلف کیفیتوں پر، اور یوں سمجھ لیجئے کہ مختلف گوشے اس نظام میں ابھی تک نہیں کھلے تھے، لیکن اللہ نے جب دین کو مکمل کیا تو پھر اس دنیا اس کائنات کا نظام جو تھا اس کو میری زندگی سے مکمل کر دیا. تو اب جو لوگ حضور کی رسالت کو اجنبی سمجھ رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ان کی بات عجیب و غریب ہے، تو اب آپ دیکھیں دو قسم کے لوگ تھے. ایک تو وہ جو صاحب ایمان ہیں وہ تو حضور کو سمجھنے میں چوچرا نہیں کرتے الحمدللہ ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے دماغ کو یہودی خراب کر رہے تھے، نصرانی جن کے دماغ کو خراب کر رہے تھے، یہ تو عجیب بات ہے، کبھی تلوار اٹھاتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں. تو سید عالم پر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 اور 152 نازل ہوئی، اور اس میں حضور نے چیلنج کیا سارے یہودیوں کو، اور آج تک یہ آیت لاجواب ہے. اور یہ آیت اس وقت اتر رہی ہے جس وقت یہودیت کا تتی بولتا ہے، ان کا نظام پورے عرب پر نافذ ہے، لیکن جب محمد رسول اللہ اپنے نظام کی تلاوت کرتے ہیں اور فرماتے آؤ تم اپنے نبی کے نظام کے باغی ہو، میں تو تمہارے نبی کے نظام کی تکمیل اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرا نظام وہ ہے جس نظام کی بشارت آمد اور اس کی تصدیق کے لیے تمہارے انبیاء کو بھیجا گیا تھا. حضرت عیسیٰ آئے تھے میری تصدیق اور میرے نظام کا اعلان کرنے کے لیے. موسیٰ آئے تھے میرے نظام کامل کو بیان کرنے کے لیے اور بتانے آئے تھے کہ میرے پاس تو غلامی کا نظام ہے، بادشاہی کا نظام تو تمہیں ملے گا محمد رسول اللہ کے پاس، میرے پاس تو صحراؤں میں گزرنے والے اور رہبانیت کی زندگی گزارنے والے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کا نظام ہے کہ جس پر یہ کیفیت طاری ہو جائے تو وہ تجرد دنیا سے کیسے حاصل کرے، لیکن دنیا میں رہ کر دین کو کمانا یہ نظام تو محمد رسول اللہ پیش کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہی آواز دی تھی کہ تخت بادشاہی پر بیٹھ کر اپنے بازو کی قوت سے اچھے اچھے کو ٹھیک کر دینا یہ نظام تو میرے پاس ہے، لیکن غریبوں میں بیٹھ کر معاشرے کو بدل دینا یہ نظام مصطفیٰ کے پاس ہے۔ سارے انبیاء نے اسی نظام کی بات کی تھی اور یہی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر سید عالم جب جلوگر ہوئے تو سورۃ الانعام کی یہ آیت نمبر 151 اور 152 اس کی تائید کرتی ہے، اور سید عالم کو پہلے جملے میں کہا گیا قل تعالوا، حبیب بلاؤ سارے اہل کتاب کو، بلاؤ ان کو، یہ بہت پڑھے لکھے بنتے ہیں، بلاؤ ان کو، یہ بہت کہتے ہیں ہم انبیاء کی اولاد ہیں، بلاؤ ان کو، یہ کہتے ہیں کہ انبیاء ہمارے ہمیشہ یہودیوں میں آئے، بلائیں ان تمام کو۔ فرما قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، فرماؤ محبوب وہ ساری چیزیں بیان کر کے بتاؤ جو تمام انبیاء میں مشترک تھی اور وہ آپ ہی کی تبلیغ ہے۔ حضرت عبداللہ نے بات سے فرمائی آیت محکمات میں سے ہے، تو وہ جو سنیے اس کو، ایک بات نرس کرنا چاہتا ہوں، اس آیت کو صرف مناظرے کے رنگ میں مت سنیے گا، اس آیت کو صرف جوش کے رنگ میں مت سنیے گا، اس آیت کو عمل کے رنگ میں سنیے گا۔ ایسا آپ نے کرنا ہے کیونکہ حضور نے اپنے نظام سے چیلنج کیا ہے اور انہی کے ماننے والے اس نظام کو نہ مانے تو یہ کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس بنیاد، جو اصول زندگی لے کر آئے تھے، وہ حضور کی شخصیت کی حقانیت ہے، اور حضور پر آئے تو ترتی کے محبوب پڑھ کر سناؤ ان کو اور بتاؤ کہ آپ کی تبلیغ اور آپ کی سیرت کا مقام کیا ہے، اور حضور کے پیچھے کھڑے لوگ ہی اگر وہ عمل نہ کریں تو کس قدر بے شرمی ہے، کس قدم گویا کہ یہ بے حیائی ہے۔ تو لہذا اس کو جہاں پر مقابلے کی نظر سے سن رہے ہیں وہیں پر دل مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور کامل مصطفیٰ بننے کے لیے اور مسلمان اور حضور کا منظور نظر بننے کے لیے ہم نے ان آیات پر عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ آیتیں جو حضور بیان کر رہے ہیں یہ عملی جامہ لے کر آئے ہیں۔ کوئی اگر میدان محشر میں یہودی یہ کہہ دے کہ آپ نے بیان کر کے اپنے دین کی حقانیت تو پیدا کی، لیکن کتنے لوگ ہیں آپ کے کلمہ پڑھنے والے جنہوں نے عمل کیا؟ تو ہماری ذات معاذ اللہ قیامت کے دن اگر اس باعث بنے تو ہمیں تھوڑا شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام لیتے ہیں اور ہم حضور کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، تو کل قیامت کے دن کوئی یہودی ہمارا نام لے کر حضور کو تانا نہ دے، کوئی نصرانی تانا نہ دے۔ اب دیکھیے اس آیت، یہ غیرت مند عاشق کے لیے بہت بڑی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن مجید نے ذکر کیا اور یہاں پر تقریباً 8 چیزیں یا 9 چیزیں بھی ترتیب ذکر کی گئی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ آیات محکمات ہیں اور آسمانی ہدایت کے اصول اس میں ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضور تک تمام یہی اصول لے کر آئے انبیاء، حضور نے بس جس اصول پر عمل نہیں ہوا تھا اس پر عمل کر کے دکھایا، اور ایسا عمل کر کے دکھایا کہ وہ سارے مبلغ اور مجدہ سنانے والے بن کر آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے سید عالم نے جو 8 اصول دیے ہیں ان اصولوں میں کیا چیزیں ہیں، ذرا توجہ سماعت فرمائیے۔ فرما قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز جو اللہ رب العالمین فرما، آپ کہہ دیجئے میرے حبیب کہ آؤ میں تلاوت کرتا ہوں تمہارے سامنے، آؤ میں تلاوت کروں تمہارے سامنے اس پہلے اصول کو کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ فرما پہلی چیز یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک ہو، وہ جو وابی شرک بولتے ہیں وہ شرک نہیں ہے، کیونکہ مسلمان مشرک نہیں ہے، اس سے مراد کیا تھا؟ خدا کا بیٹا بنانا۔ کیا تھا بولیے؟ خدا کا بیٹا بنا۔ اللہ رب العالمین کو یہ سمجھنا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت معطل ہو گئی معاذ اللہ، اب اس نے بتوں کو اپنی خدائی دے دی ہے، یہ عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اصل توحید ہے وہ، اور جو اصل شرک ہے اس کی مذمت یہاں ذکر کی جا رہی ہے کہ آؤ میں تمہارے سامنے تلاوت کروں ان آیات کی کہ جن کو اللہ رب العالمین نے تم پر حرام کیا ہے۔ اب یہ جو حرام کیا ہے یہ نظام مصطفیٰ کی ساری تصویر آ رہی ہے، یعنی جس کو حرام کیا ہے اس کو واضح کیا ایک ایک کر کے، فرما اس کے خلاف کرنا نظام مصطفیٰ ہے، اس کے خلاف کرنا نظام مصطفیٰ ہے۔ فرما شرک نہیں یعنی توحید نظام مصطفیٰ، شرک نہیں توحید نظام مصطفیٰ۔ فرما وہ بالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ دوسری چیز، یہ ہے نظام مصطفیٰ۔ جس نے والدین کی بے ادبی کی فوراً توبہ کرے، استغفار کرے، وہ حیات ہے تو اس کو غنیمت جانے، ان کے قدموں میں لپٹ جائے اور کہے ہائے ہائے یہ تو دوہری شامت ہے، آپ کا دل بھی دکھایا اور مصطفیٰ کریم کے نظام کے ساتھ دھوکہ بھی کیا. اللہ رب العالمین جن کے والدین حیات ہیں ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور اگر بچے آ جائیں نا معافی مانگنے کے لیے اللہ کے لیے تو پھر معاف کر دینا، آپ بھی پھر سختی نہیں کرنا. اگر اس کے دل میں خیر جاگ گیا ہے تو پھر آپ سختی نہیں کرنا، فلاں وقت انہیں یہ نہیں کیا تو فلاں وقت انہیں مونچھوں پر تاؤ دی تھی، نہیں وہ تو انسان ہو گیا. آپ کا رتبہ جتنا بڑا ہے تو آپ کی شفقت بھی بڑی ہونی چاہیے، آپ کی شفقت بھی بڑی ہونی چاہیے. اگر وہ آ جائے اور دل سے، یوں نہیں کہ اس کے کارن کھڑے ہوں تو وہ شیطان ہے، باپ کے سامنے کارن کھڑے ہوں گے اس کے وہ تو شیطان ہے، لیکن واقعی میں وہ بالوالدین احسانا اس کا دل کام گیا، یہ تو نظام مصطفیٰ ہے، اس کو لے کر تو حضور نے اپنے امامے کی عظمت بیان کی ہے، یہ تو حضور کے امامے کا نگینہ ہے اور میں اتنا بڑا بے شرم رہا کہ اس کو چھوڑا رہا. وہ دین سے حضور کی محبت کے لیے آئے اور باپ کے قدموں میں تڑپ کر گر جائے تو باپ بھی حضور کے لیے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر کے معاف کر دے. اس لیے علماء نے لکھا کہ جس کے ماں باپ ناراض گزرے ہیں نا دنیا سے تو ان کی قبر پر جائے، وہ ان کی قبر پر جائے اور ان کے لیے صدقہ خیرات استغفار کرے. علماء لکھتے ہیں کہ اگر اس نے دل سے خوف خدا اور ان آیات کو سن کر کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن غلط صحبت، غلط تربیت، غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر میں اسے نہیں سمجھ سکا، آج اسے اظہار ہوا ہے تو رب کریم شرک کے علاوہ سب معاف کر دیتا ہے. شرک کی بھی اگر گناہ کی اگر وہ دل سے توبہ کرے تو رب کریم اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو علماء نے لکھا کہ قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی اٹھیں گے، قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے بولیے. اور ماں باپ کا احترام کتنا ضروری، دیکھیں توحید کے بعد فوراً ذکر کیا گیا، توحید کے بعد فوراً ذکر کیا گیا، اس کی تفسیر میں انشاءاللہ آنے والے درسوں میں پیش کروں گا. ماں باپ کے احترام کی قلت یہ بھی ہے نظام مصطفیٰ میں کہ کسی کے آگے جھکنے کی طبیعت بنے، کسی کے آگے جھکنے کی طبیعت بنے، کسی کے سر کے بال پر شفقت اور اس پر رحم کرنے کی طبیعت بنے. آج جو اپنے باپ کے آگے جھک رہا ہے وہ کل کسی اور بوڑھے اور کسی بزرگ کے آگے بھی جھکے گا، کیونکہ باپ کی تعظیم اسے کئی آداب سکھائیں گے، ماں کی تعظیم اسے کئی آداب سکھائیں گے. ماں کی تعظیم اسے اوروں کے لیے حیا بھی سکھائے گی، باپ کی تعظیم اس کے اوروں کے لیے احترام بھی سکھائے گی. تو ایک ماں باپ کی تعظیم میں کیا دین ہے میرے آقا کا کہ ایک ماں باپ کی تعظیم میں ہی سارے معاشرے کا حل پیش کر دیا، ایک ماں باپ کی تعظیم میں ہی سارے معاشرے کا حل پیش کر دیا ہے. آگے ذکر فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولادوں کو یہ سمجھ کر، کیونکہ اہل عرب یوں کرتے تھے عزل کرتے تھے، عزل کا معنی یہ ہے کہ جناب نطفہ نہ ٹھہرے، بیویوں سے قرابت ہو اور نطفہ نہ ٹھہرے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ نہیں، جس نے آنا ہے وہ دنیا میں آ کر رہے گا، اور فرمایا اپنی اولاد کو رسم میں کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو. ہاں چار مہینے سے پہلے کا نطفہ ہے، بیوی کمزور ہے صحت میں، یا دوسرا بچہ اتنا قریب ہے کہ اس کی تربیت نہیں ہو پائے گی، یا مسلمان ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ جناب یہ آپریشن سے بچہ ہوا دوسرا بچہ اتنی جلدی ہوگا، تو عورت کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو اس میں عزل کرنا جائز ہے اور اس کو جائز رکھا گیا. لیکن اگر اس سے ہٹ کر بھی عزل کرے تو اس کو بعض علماء نے مکروہ تحریمی اور بعض نے مکروہ تنزیہ لکھا ہے. اس لیے اور جو یہ سمجھے کہ جناب کھلاؤں گا کہاں سے تو یہ تو حرام ہے پھر، کیونکہ قرآن مجید نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو رزق کی کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو. اور اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے آگے نحن نرزقکم وایاکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اسے بھی رزق دیتے ہیں، ہم سب کے لیے. اور فرما ولا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور ہر قسم کی بے حیائی، یہ نظام مصطفیٰ کو ذکر کیا جا رہا ہے، توحید، والدین کا ادب، اولاد کو رزق کے خدشے سے قتل کر دینا، اور بے حیائی جو ظاہراً ہو یا باطنن ہو. اس سے مراد علماء نے زنا لیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تعبیر کرتے ہیں زنا، یہ معاشرے میں فساد کا باعث ہے، معاشرے میں سخت ترین فساد کا باعث ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العالمین دو گناہوں کو مؤخر کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو مؤخر کرتا ہے لیکن دو گناہ کو رب کریم مؤخر نہیں کرتا، پوچھا گیا کون سا گناہ؟ فرمایا شراب نوشی اور ایک زنا. یہ اپنی عزت میں بھی بالکل دھڑام سے زمین کی طرف آتا ہے، اپنی شہرت میں بھی آتا ہے، اپنے ہر معاملات میں آ کر جب تک وہ صرف دل سے توبہ نہ کرے. بدکاریوں کے گناہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے بڑا گناہ جو انسان کو نحوست پہنچاتا ہے وہ زنا اور شراب نوشی ہے. اور زنا ضروری نہیں ہے کہ جو جہرن جس انداز میں، وہ زنا آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے، سماعت کا بھی زنا ہے، آنکھوں کا زنا بے حیائی ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ بد نظری کرنا بندے کو ایمان سے باہر کرتا ہے. معاذ اللہ، یہ زنا اور دوائیات زنا، محرکات زنا، جو زنا کی طرف بلانے والے محرکات ہیں، وہ اس قدر خطرناک ہے کہ وہ انسان کے عمل، اس کی عزت کو تو تیرا تیرا کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ایمان کے لیے بھی خطرہ ہے. حجت الاسلام میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جو بندے کے ایمان کو اٹھا کر باہر کر دیتا ہے سینے سے، فرمایا وہ بد نظری ہے. غیر محرموں کی طرف دیکھنا، فحش چیزوں کو دیکھنا، فرمائیے دل سے اللہ کے وقار کو ختم کر دے گا. یہ دل سے اللہ کے ذکر کی حیبت کو ختم کر دے گا. یہ دل اور دماغ سے دین کی محبت و عقیدت اور احترام کو ختم کر دے گا. فرمایا جس نے دین بچانا ہے وہ اپنی آنکھوں کو بچائے، وہ اپنے آنکھوں کو بچائے. اب آگے اس بات کو ذکر کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئے. قرآن مجید کہتا ہے کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، فرمایا یہ ہماری وصیتیں ہیں تمہارے لیے تاکہ تم اس پر اس کے ذریعے تم عقل حاصل کرو. اب آگے اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا. یتیم کے مال کے بولیے قریب بھی نہ جانا. اس سے پہلے کا احکام رہ گیا، فرما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، کسی مسلمان کو بولیے ناحق قتل کرنا شریعت مطہرہ نے اسے حرام قرار دیا. اگر جان بوجھ کے قتل کیا تو کافر ہو گیا. مسلمان جانا کہ یہ مومن ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، اور پھر اس کو حلال جانا تو کافر ہو گیا. اب آپ دیکھیں اس پورے نظام میں کیا چیز رہے گی. والدین کے حقوق بھی آ گئے، زنا کی مذمت، بے حیائی کا تشتبام بھی کر دیا گیا، قتل و غارت گیری کی نفی، فرمایا کہ جو قتل کرتے ہیں وہ اللہ کے نظام سے باہر ہیں، مگر یہ کہ جس کے قتل کو اللہ نے حق کیا ہو، جس کے قتل کو اللہ نے خود حق کیا ہو تو اس کو قتل نہ کرنا، اور اس کے قتل کے لیے. اب اگر آپ میں یہاں پر کہوں نا کہ ممتاز قادری نے قتل ٹھیک کیا تو لوگ کہتے ہیں قتل ٹھیک، قتل ٹھیک. تو دیکھو ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمیشہ آپ نے اس کی مذمت سنی ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا کہ جہاں پر قتل کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے وہ خدا کے حدود ہیں. تو اس لیے دین کی فضیلت ایسی نہ بیان کی جائے کہ جو فضیلت ہو وہ بھی بری لگے، اور کہیں شدت ایسی بھی نہ ہو کہ ہر ایک کے گلے کاٹے جائیں. اب اعتدال کی راہ کیا ہے کہ کسی کو قتل کرنا، کسی نفس کو قتل کرنا، اللہ جس کے لیے، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ابھی میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، مگر جس کے لیے اللہ نے حق رکھا ہے کہ اس کو قتل کرنا جائز ہے، تو اس کو صحیح سمجھنا ایمان، اور جس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ اختیار سمجھ کر اس کام کو کرے، ہمیں اس کو صحیح جاننا بھی ایمان. اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے. دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے مرکی نے زکات کے خلاف قتال کیا نہیں کیا؟ کیا نا، بولیے امیر المومنین نے قتال کیا. وہ کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زکات نہیں دیں گے. نماز پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز پڑھیں گے زکات نہیں دیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے زکات نہیں دیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد انک رسول اللہ، تمام باتیں کہیں گے، سید عالم کی رسالت کی گواہی دیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکات نہیں دیں گے. صرف زکات کا انکار تھا، صرف زکات کا انکار تھا. اور زکات کا انکار کیونکہ زکات فرض ہے، تو ایک فرض کا انکار سارے فرض کا انکار ہے. سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اگر بکری کی کھال بھی ان کے پاس رہے گی زکات کی، تو صدیق اکبر کی تلوار نیام میں نہیں جائے گی. رقیق القلب حضرت عمر نے آ کر سمجھایا کہ حضور یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اگر زکات نہیں دے رہے ہیں تو تھوڑا پالش کریں گے، تھوڑا سمجھائیں گے، تھوڑا ان کو ترغیب دیں گے. تو فرمایا امر بالمعروف کبھی زبان سے ہوتا ہے، کبھی تلوار سے ہوتا ہے. یہ جس چیز کا انکار کر رہے ہیں اس کے لیے زبان نہیں ہے، زبان سے اوپر کا عہدہ ہے یہ. فرمایا زبان نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس ریاست ہے، ہمارے پاس حکومت ہے، اور یہ فساد کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو قتل کیا جائے گا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر کو کہا کہ زمانۂ جاہلیت میں تو بڑا بہادر تھا. اب آپ دیکھیں عموماً دکھایا جاتا ہے کہ مضبوط دل جو ہے وہ عمر ہے،
اور یہ پیش یہ کیا جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نرم دل ہیں. نرم دل ہیں کس پر؟ مومنین پر. لیکن جب اللہ کے حدود کی بات آتی ہے تو صدیق اکبر جیسے بندے سے یہ کام کرایا گیا جو ہمارے لیے بہت بڑا موضوع بنا کہ یہ کام اگر حضرت عمر کرتے تو لوگ کہتے چلو ان کی طبیعت میں شدت تھی. لیکن صدیق اکبر سے یہ کام کرا کر بتایا گیا کہ صحابہ کا غصہ کرنا بھی اللہ کے لیے اور پیار کرنا بھی اللہ کے لیے. تو سیدنا عمر نے بھی اگر کوئی شدت کی تو معاذ اللہ وہ نفس کی نہیں تھی, وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے تھی, وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے تھی. تو سیدنا صدیق اکبر نے قتال کیا. اور یہاں پر علماء نے ذکر کیا کہ تین ایسے ہیں, تین حق ایسے ہیں جس کو اللہ نے حلال رکھا ہے کہ انہیں ریاست ثبوت کے تحت ہلاک کرے گی, قتل کرے گی. پہلا تو مرتد, کون؟ جو اسلام لائے اور اسلام سے پھرے اور اس کا اللہ انکار کرے, جیسا اس دور میں سلمان رشدی ہے, اس کو تو جو جہاں پکڑے مار ڈالے. اس میں چاروں ائمہ کا میں حکم بتاتا ہوں آپ کو. امام اعظم کے نزدیک ہے کہ قید و بند میں بند کیا جائے گا, ٹھیک ہے, اور ریاست کے سپرد اس معاملے کو کیا جائے گا. باقی تینوں ائمہ یہ کہتے ہیں جو بھی آدمی مسلمان جہاں پکڑے قتل کر دے اس کو, جہاں پکڑے اسے بولیے قتل کر دے اس کو. اور وہ حدیث بالخصوص حضور کا گستاخ, معاذ اللہ, حضور کے گستاخ کو اگر کسی نے قتل کر دیا, پہلی بات تو یہ کہ حضور کے گستاخ کو اگر کسی نے قتل کیا یہ کام ریاست کا تھا, لیکن اگر رعایا میں اس قدر ان کی دل آزاری ہوئی جس طرح ممتاز قادری نے کیا کہ اگر اس نے قتل کر دیا تو یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ پھر اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا. قصاص بولیے نہیں لیا جائے گا. اب یہاں دو مسئلے کھڑے ہوتے ہیں, کیا سلمان تاثیر مرتد تھا؟ میں یہ بھی کنفیوز جو دماغ ہو جاتے ہیں بعض لوگوں کے جس کو کیا گیا ہے میڈیا کے اوپر, تو میں اس کی ذرا وضاحت آپ کے سامنے کر دوں کہ بزرگ علماء کی بات آپ تک پہنچا دوں کہ سلمان تاثیر کو جو قتل کیا گیا کیا وہ مرتد ہو چکا تھا پھر قتل کیا تو بالکل ٹھیک ہے, اور اگر مرتد نہیں تھا تو کسی علماء نے فتوا دیا اس پر کس وجہ سے کیا گیا, تو دیکھیں قتل دو وجہ سے کیا جا سکتا ہے. اگر وہ نظام سے باغی ہو جائے تو وہ بھی مباح الدم ہو جاتا ہے, جو نظام سے باغی ہو جائے وہ بھی مباح الدم ہے, اور جو مرتد ہو وہ تو مباح الدم ہے. اس کی مثال شراقائد کے اندر ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت مولا کائنات نے جس وقت خارجیوں پر تلوار اٹھائی اور ان کا قتل کیا تو صحابہ نے یہ کہا کہ حضور یہ نمازیں پڑھتے ہیں, حضرت علی سے کہا یہ نمازیں پڑھتے ہیں, حضرت علی نے فرمایا ہاں اس اعتبار سے تو یہ ہمارے بھائی ہیں لیکن نظام کے لیے فساد کا باعث بن رہے ہیں اور باغی ہو رہے ہیں لہذا ان کو قتل کیا جائے گا. تو جس طرح خارجیوں کو فساد کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے اسی طرح سلمان تاثیر فساد کا باعث تھا, ممتاز قادری نے اس کو قتل کر دیا. اگر ارتداد ہے تب بھی مباح الدم ہے اور فساد ہے تب بھی مباح الدم ہے. اور فساد کی باتیں ایک نہیں, میاں والی کے کئی مشائخ ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس کی ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کی, اور جناب جس وقت جج کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو چیف جسٹس نے صرف یہ ریمارکس دے کر ہٹا دیا کہ ہمارے آئین میں گورنر کے اوپر کوئی دفاع نہیں لگتی, ورنہ اس ایف آئی آر میں اور اس مدعی نے جو مشائخ ہیں اور پیران نظام میں بڑے بڑے علماء ہیں میاں والی کے, ان کا فردی بیان ہے, انہوں نے کہا ہم نے اپنے کانوں سے اپنے سامنے اس کی گستاخیاں سنی ہیں, ہم اسی وقت اس کو قتل کرتے لیکن ہمارے پاس اسباب نہیں تھے, لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 296 پر لگا کر 295 سیز پر لگا کر اس پر اقدام کیا جائے. تو صرف چیف جسٹس نے انگریزوں کے قانون کو دیکھتے ہوئے اس بات کو ریمارکس کر دیا اور یہ آگے بڑھا دیا کہ گورنر کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. تو ایک نہیں درجنوں ایسے. اس کے بیٹے کا نام آتش تاثیر ہے. کیا تاثیر ہے بولیے؟ تو فساد پہ چھپا ہوا تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, مرزائیوں کی مکمل تائید کرنے والا شخص ایک نہیں درجنوں پوری تعداد ہے. اور بعید نہیں کہ ممتاز قادری اس کا پرسنل گارڈ رہا ہے. اس نے خود یہ بیان دیا ہے کہ ایک دفعہ گاڑی کے اندر اس نے بڑی بکواس اس موضوع پر کی تو میں نے اس سے کہا کہ سر آپ اس انداز میں بات نہ کریں, یہ بات اسلامی عقائد کے خلاف ہے. اس نے شٹ اپ کہہ کر مجھے خاموش کر دیا. تو تنہائی میں ممتاز قادری نے وہ سنا کہ جو فساد تھا اور اس کے جذبات مجروح ہوئے اور اس نے جذبات مشتعل کیے حضور کے عشق میں اور اس نے اس کا کام بجا دیا اور وہ شریعت میں بالکل جائز تھا اور ہمارے نزدیک وہ مباح الدم ہے. تو لہذا یہ تین قتل ہیں. فرمایا کہ مرتد ہے, شادی شدہ زانی, کیونکہ کنوارا اگر زنا کرے تو اسے 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں, اور شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کی سزا رجم کرنا ہے, اس کو پتھروں سے مار کر اسے قتل کیا جائے گا. اور تیسری چیز جو شریعت مطہرہ نے اس حوالے سے ذکر فرمائی ہے کہ یہ وہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قتل کو اللہ رب العالمین نے حق قرار دیا ہے، جن کے قتل کو اللہ رب العالمین نے حق قرار دیا. تو یہ نظام مصطفیٰ، فرمایا آؤ آپ کہہ دیں حبیب کہ میں تلاوت کروں تمہارے سامنے کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی. فرمایا یہ کہ جس کے ساتھ تم اللہ رب العالمین کو شریک ٹھہراتے ہو شریک نہ ٹھہراؤ، توحید کا درس دیا، اور فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی اولاد کو رزق میں کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہو خواہ وہ باطن ہو. اور فرمایا اسی طرح اور جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، یعنی حضور نے شاہ فرمایا جو تمہارے ساتھ نماز پڑھے اور جو تمہارے قبلے کی طرف منہ کرے اور جو تمہارا ذبیحہ کھائے وہ اہل قبلہ ہے، اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جاتی الا یہ کہ کوئی بکواس کر دیا معاذ اللہ، الا یہ کہ کوئی وہ غیر شرعی بات کر دے. لیکن حضور سے یہ پوچھا گیا کہ حضور ہمارے کون، یہ بھی بہت اچھا سوال تھا، ہمارے کون؟ حضور نے فرمایا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھے، جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے، جو ہمارا ذبیحہ کھائے، فرمایا وہ اہل قبلہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اہل قبلہ ہے، اور اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی. لیکن اہل قبلہ جو مرزائی ہو جائے، جو نماز ہماری صفوں میں پڑھے، کلمہ ہمارے نبی کا پڑھے، ہمارے ذبیحہ بھی کھائے، اور درمیان میں کوئی غلط عقیدہ نکالے، تو جب تک وہ تین کام کرتا رہا اور نظام مصطفیٰ کی پیروی کرتا رہا، اس کا قتل کسی بھی مسلمان پر حرام ہے. لیکن جہاں پر اس نے یہ تین چیزیں اہل قبلہ ہونے کے بعد اگر کفر بکتا رہا، جیسے یزید، اہل قبلہ کہہ کے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے کہ سامنے اس کی برائیاں موجود ہیں. ہاں ایک شخص ہے جس نے معاذ اللہ اللہ کے فضل سے اس نے کوئی گستاخی نہیں کی، کوئی غلط بات نہیں کی، اب اگر ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتا ہے، تو ہر مسلمان پر ضروری ہے نظام مصطفیٰ کے تحت اس کا تحفظ کرے. اور اگر وہ ہمارے ساتھ ہمارا ذبیحہ کھاتا ہو، ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہو، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو، تو اہل قبلہ ہونا تعریف اس پر جب صادق آئے گی جب اس کی زبان سے کوئی کفر نہ نکلے، کوئی ارتداد کی بات نہ نکلے. لیکن اگر وہ خود نکلے تو خود اس نے اللہ کے حدود کو عبور کیا ہے، خود اس نے اللہ کے حدود کو عبور کیا ہے. تو شریعت مطہرہ نے اس چیز کو ذکر فرمایا، اور آگے نظام مصطفیٰ کے میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں. اور اچھے طریقے کے بغیر یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یعنی جو طریقہ یتیم کے مال کو حاصل کرنے کا وراثت کے طور پر اس کے لیے اور اس کے مصارف میں اس کی ذات اس کی تربیت کے لیے خرچ کرنے کا ہے، اس کے علاوہ اس کے مال کو استعمال نہ کرو حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اور فرمایا انصاف کے ساتھ پوری پوری طرح ناپ تول کرو. فرمایا فاعدلوا ولو کان ذا قربا، فرمایا کہ اچھی طریقے سے ناپ تول کرو، چاہے وہ ناپ تول کر دینا ہو تجارت میں، چاہے کسی کی تعریف، چاہے کسی کی تائید، چاہے کسی کی گواہی دینی ہو. تو ارشاد یہاں پر فرمایا گیا کہ پھر تم ناپ تول برابر برابر کرو، ولو کان ذا قربا، چاہے وہ شخص تمہارے لیے تمہارا کتنا قریبی ہو، چاہے تمہارا وہ کتنا قریبی تعلق رکھنے والا ہو، تمہیں قریبی بات کو نہیں دیکھنا ہے، عدل و انصاف کو دیکھنا ہے. اور نظام مصطفیٰ کو ایک اعتبار سے جمعے کی نماز ختم، خطبہ ختم ہوتے وقت امام صاحب کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں امام خطبہ ختم کرے تو ہم جائیں اور نماز پڑھیں، لیکن ہمیں اتنی توجہ ہونی چاہیے کہ وہ کیا پیغام نظام مصطفیٰ کے دے رہے ہیں. آخر میں سورہ نحل کی آیت پڑھی جاتی ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. یہ جو سورہ نحل کی آیت پیش کی جاتی ہے، یہ پورا نظام کا دستور ہے. ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے. والاحسان، اور دلی طور پر اس عدل کو پورا لینا اور سچائی کے ساتھ رہنا، اس کا حکم دیتا ہے. اور ایک تعبیر اس کی گئی ہے کہ عدل کا معنی یہ ہے کہ تم جو بولو اس پر عمل کرو. ان اللہ یامرکم بالعدل، جو کہو تاکہ توازن، عدل توازن، جو کہو اس پر عمل کرو، اس پر برقرار رہو، جو تمہاری زبان کہہ رہی ہے اور دل اس کی تصدیق کرے. ایک تفسیر اس کی یہ ہے، ایک تفسیر مسلمانوں کے لیے جو کی گئی ہے جو اس معاشرے میں میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. فرمایا ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہارا ظاہر اچھا ہو. والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن پاک ہو. والاحسان، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے زیادہ ستھرا ہو. تمہارا باطن
تمہارے ظاہر سے زیادہ ستھرا ہو. یہ شریعت مطہرہ نے ذکر فرمایا. اور یہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری احکامات جو اس حوالے سے نازل ہوئے, اور فرمایا جب تم کبھی کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو, دیانت کے ساتھ کہو, خواہ وہ تمہارے قرابت داروں کے خلاف جا رہی ہو, اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جو اللہ نے توحید کے حوالے سے کہا ہے, جو نمازوں کے حوالے سے کہا ہے, جو والدین کے حقوق کے حوالے سے کہا ہے, یا تم قسم اٹھا لیتے ہو یا وعدہ کر لیتے ہو, تو فرما اس عہد کو پورا کرو. یہی وہ امور ہیں شریعت مطہرہ میں فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اور عہد الہی کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. شریعت مطہرہ آخری بات بڑی پیاری نازل فرمائی, اللہ رب العالمین فرمایا محبوب ان سے کہو اہل کتاب سے, یہی وہ موقت حکم ہے جو رب میرے ذریعے تمہیں یاد کرا رہا ہے, جو رب کریم میرے ذریعے تمہیں یاد کرا رہا ہے. تو یہ وہ نظام مصطفیٰ کی وہ نو دستور تھے حضرت گرامی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. قرآن کریم نے اس کو مختلف جگہوں پر مختلف زاویے سے بھی پیش کیا ہے, اور اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے درس میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے کہ قرآن کی اور کون سی وہ آیات ہیں جو اس طرف ہمیں راغب کرتی ہیں, اور اس طرف ہمیں مائل کرتی ہیں, اور اس طرف ہمارے لیے ذہنوں کو کشادہ کرتی ہے کہ تمہیں کیسا ہونا چاہیے, اور تمہارے معاملات کو کیسا ہونا چاہیے, تمہاری فکر کو کیسا ہونا چاہیے. میں ایک آیت اگر نہ پیش کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ موضوع تشنا رہے گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے. قرآن کہتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, تم نے کیا بنا رکھا ہے کہ مغرب و مشرق کی طرف منہ کرو تو یہ نیکی ہے؟ فرما ہرگز یہ نیکی نہیں, بلکہ نیکی کب بنے گی یہ؟ فرما جب نظام مصطفیٰ کو فالو کرو گے. اور نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ فرما وَلَكِنَّ الْبِرَّ, اصل نیکی اور نظام یہ ہے, من آمن باللہ, اللہ پر ایمان لائے, وبالیوم الآخر, قیامت کے دن پر ایمان لائے کہ ہمیں اٹھایا جائے گا اور ہم سے پوچھا جائے گا, والملائکۃ, فرشتوں پر ایمان لائے, والکتاب والنبیین, ساری کتابوں پر ایمان لائے, ساری کتابوں پر ایمان لائے, والنبیین, سارے نبیوں پر ایمان لائے. یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ پر لائیں اور محمد رسول اللہ پر نہ لائیں. یہ کون سا دین ہے کہ امریکہ میں بیٹھ کر یہ بات کی جائے کہ جو حضرت عیسیٰ کو نہ مانے ہم مسلمان اسے کافر کہتے ہیں. تو حضرت یہ بھی تو مسلمان کا عقیدہ بتائیے نا قرآن کی صاحب کے تحت, کہ جو محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین نہ مانے, جو حضور کی رسالت پر ایمان نہ لائے, وہ بھی تو کافر ہے. ایک بات آپ کر دیتے ہیں بیٹھ کر ٹی وی کے اوپر کہ جناب جو حضرت عیسیٰ کو نہ مانے وہ کافر, اور ڈالر پکڑ لیا اپنی تحریک کو کینیڈا تک پہنچا دیا. لیکن میں نے کہا خدا تک پہنچنے کے لیے اور دین تک پہنچنے کے لیے آپ پر یہ اخلاقی ایمانی تقاضا ہے, اور یہ مسلمان اور آپ کے پیچھے چلنے والے بھولے بھالے مسلمان وہ اپنی جان بچائیں ایسے لوگوں سے, اور تقاضا کریں کہ اسی جگہ پر بیٹھ کر یہ بات کریں کہ جو محمد رسول اللہ کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے, تاکہ تجھے گورا بتائے اور تجھے بتائے نیشنلٹی کیا ہوتی ہے, اور گورا تجھے دودھ اور پانی کا بھاؤ بتائے. یہ آدھی بات کرنا, آدھے سے رہنا, تم مر جاؤ گے تو قوم ساری یہودی ہو جائے گی. کہ لگے نہیں ہم ادھر. میں نے کہا تم یہ کیا دے کر جا رہے اپنی قوم کو؟ رہنما اس کو کہتے ہیں, رہنما تو وہ کہتے ہیں جو عقائد میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں. کوئی گرا ہمارے بزرگ اگر چاہتے ہیں نا تو بڑی بڑی ریاستیں لے لیتے, لیکن انہوں نے اپنے پیچھے والوں اور اپنا ایمان بچانے کے لیے گاندھی کو چھوڑا اور مدینے کی محبت کو لی. اس کی وجہ کیا تھی؟ منصب, اس کیونکہ امانت کا منصب ہے. یہاں پر بیٹھ کر جو کچھ بولے گا آپ یقین کریں گے, کیونکہ یہ امانت کا منصب ہے, یہ عزت کا منصب ہے. لہذا اس منصب پر بیٹھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ جب عام مسلمان اپنی بھلائی نہیں دوسری کی بھلائی سوچے, تو اس منصب والے کو بھی چاہیے کہ دنیا کی بھلائی نہ دیکھے آخرت کی بھلائی دیکھے. اور قرآن مجید نے ذکر فرمایا کہ ایمان لائے اللہ پر, قیامت کے دن پر, فرشتوں پر, یہ نظام مصطفیٰ ہے, کتابوں پر ایمان لائے, نبیین پر ایمان لائے, اور فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربا, فرمایا اور ایمان لائے, ایمان لائے جو وہ اپنے پسندیدہ مال جو ان کے ہیں وہ اپنے قرابت داروں کو دے, اور دیوے مال اس کی محبت پر ناتے والوں کو, قرابت دار والوں کو, والیتاما, یتیموں کو, والمساکین, مساکین کو, وابن السبیل, مسافروں کی مدد کرے, والسائلین, اور مانگنے والوں کو دے, وفر رقاب, اور جن کی گردنیں جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کی تعبیر میں اس حوالے سے کرتا ہوں, اس سے مراد غلام ہے, لیکن واقعی میں کوئی مسلمان اگر بے قصور جیل میں پھنسا ہوا ہے اور اس کا کیس غلط ہے اور آپ کی گرد و نواح کے اندر آپ سمجھتے ہیں, تو آپ کی زکات کے مستحق وہ بھی ہے, اس کو بھی چھڑائیں تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس آئے, اپنے بچوں کے پاس آئے اور ان کے لیے ذریعہ معاش اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کشادہ فرمائے. اور پھر فرمائے نظام مصطفیٰ کی تیسری جھلک, پہلا عقیدہ, دوسرا معاشرت کہ یتیم کو دو, غریب کو دو, مسکین کو دو, مسافر کو دو, دوسری معاشرت, پہلا عقیدہ, اور تیسرے عمل کی بات کی. فرما واقام الصلاۃ واتا الزکاۃ, نماز قائم کرے اور زکات کو ادا کرے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور جس سے جب وہ وعدہ کر پڑے کرے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے اس وعدے کو پورا کرے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس, اور جس وقت وہ حق کہے تو کبھی اگر اس کے اوپر سختی آ جائے تو جمے رہے حق کی طرف, چاہے وہ تکلیف کے وقت ہو چاہے سختی کے وقت ہو. اولئک الذین صدقوا, یہ وہی لوگ ہیں جو سچے ہوئے. وہ اولئک هم المتقون, اور یہی لوگ ہیں جو صاحب تقوی ہیں. اللہ رب العالمین ان نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو یہ بات میں نے صرف یہ نہیں کہ ملائیت کا جذبہ تھا جو تقریر اور بیان کر دیا, نہیں, یہ میری بھی ضرورت اور آپ کی بھی ضرورت ہے. لہذا میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہی التجا کروں گا کہ اللہ رب العالمین اس پر مجھے بھی ثابت قدم رکھے اور آپ کو بھی ثابت قدم رکھے. یہ باتیں جو میں نے عرض کی سورۃ الانعام آیت نمبر 151-152, ٹھیک ہے, اس آیت کریمہ کو دوبارہ جا کر آپ قرآن مجید سے کھول کر دیکھیے گا اور نظام مصطفیٰ کی اس ترتیب کو دیکھیے گا. سورہ عاشر کو ایک دفعہ پھر اپنے لیے خلوت میں وظیفہ بنائیے گا اور دیکھیے گا کہ یہ نظام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مرحمت فرمایا ہے. جب ایک بکری سے متعلق دوسری بکری کا پوچھا جائے گا تو ہم سے ہماری آنکھوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, ہم سے ہمارے کانوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, ہم سے ہمارے پڑوس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, ہم سے ہمارے ماتحت لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, پوچھا جائے گا. اس کا خیال رکھنا یہ نظام مصطفیٰ کے سپاہیوں کا کام ہے. اس کو اپنے گھر میں اور دوسرے کو محبت کے ساتھ پہنچانا یہ نظام مصطفیٰ کے سپاہیوں کا کام ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اوپر بھی, اپنے گھروں میں بھی اور اپنے معاشرے میں بھی اپنی وسعت, اپنی طاقت, اپنے دل کے اعتبار سے نظام مصطفیٰ کی اقداروں کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.